الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کیا کہ اپنا خواب بھائیوں پر ظاہر نہ کرنا، وہ کہیں تمہارے خلاف کوئی سازش نہ کریں، تو ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ وَقَذَالِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح پسند کرے گا تیرا رب تجھ کو، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور سکھائے گا تجھ کو باتوں کی تعویل، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پورا کرے گا اپنا انعام تجھ پر، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کے گھرانے پر، کَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، جیسے انہوں نے تم سے پہلے تمہارے آبا ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر اپنی نعمتوں کو مکمل کیا. ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا پروردگار بڑا خبردار اور حکمت والا ہے. اس آیت مبارکہ میں یعقوب علیہ السلام نے خوشخبری دی. وہ جانتے تھے کہ بیٹے نے جو خواب دیکھا ہے وہ سچا خواب ہے، اور اس خواب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نعمتیں ضرور اتارے گا. چنانچہ انہوں نے بیٹے کو بھی بشارت دے گی. وَقَذَالِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح تیرا رب تجھے چن لے گا. یہ مضارع کا صیغہ ہے، مستقبل کا معنی، کہ آنے والے وقت میں، چونکہ اس وقت تو بچے تھے تو اس وقت تو نبوت نہیں ملی تھی، آنے والے وقت میں ملنی تھی، تو اس لیے فرمایا کہ تیرا رب تجھے چن لے گا. یہ اللہ رب العزت کا چناؤ ہے، جس کو چاہے چن لے. عام طور پر ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا چناؤ بہت خاص لوگوں کے ساتھ، جبکہ یہ چناؤ عام بھی ہے خاص بھی ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی چنا ہے. کیسے؟ کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، یہ اس کا چناؤ ہے، یہ اس کی پسند ہے. ہمارا حق نہیں تھا، ہم نے کوئی درخواست نہیں دی تھی، یہ اللہ رب العزت کا ہم پر کرم ہوا کہ اس نے ہمیں انسان پیدا فرمایا. गधा बना सकते थे, बंदर बना सकते थे, खिंजीर बना सकते थे, कोई चौपाया बना सकते थे, मगर अल्लाह ताला ने इंसान बनाया। ये अल्लाह ताला का चुनाव है। फिर और मजीद देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान की नेमत अता फरमाई। कितने इंसान ऐसे हैं शक्ल में हमसे अच्छे, अकल में हमसे अच्छे, माल में हमसे अच्छे, तालीम में हमसे अच्छे, मगर ईमान से महरूम। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो ईमान की नेमत अता फरमाई, ये भी अल्लाह का चुनाव है। मजीद देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत में से बनाया, ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का चुनाव है। इस उम्मत में पैदा होने के लिए पहले अंबिया ने दुआएं मांगी, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कबूल भी कर लिया। चुनाचे कुर्बे क्यामत में वो इस उम्मत में आएंगे और दीन इस्लाम की पैरवी करेंगे। तो जिस उम्मत में पैदा होने के लिए अंबिया ने दुआएं मांगी, उस उम्मत को अल्लाह ने क्या शान दी। उसमें अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया तो ये अल्लाह का चुनाव है। इस उम्मत पर अल्लाह ताला की इतनी नेमतें हैं कि जो इंसान को हैरान कर देती हैं। चुनाचे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इस उम्मत को अल्लाह ताला ने 30 सिफात ऐसी बख्शी हैं जो अंबिया की सिफात है। 30 इनाम अल्लाह ने इस उम्मत को ऐसे दिए कि 10 इनाम वो दिए जो इब्राहिम खलीलुल्लाह को मिले, 10 इनाम वो दिए जो मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को मिले, और 10 इनाम वो दिए जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 30 इनाम इस उम्मत को अता किए गए। जरा मुख्तसरन सुन लीजिए ताकि एहसास हो कि ये कितनी बड़ी नेमत है इस उम्मत में पैदा होना। वो औसाफ जो इब्राहिम खलील अलैहिस्सलाम को मिले और उम्मत को भी मिले, उनमें से पहला, इब्राहिम खलीलुल्लाह को अल्लाह ने फरमाया वलकद इस्तफईनाहु फिद दुनिया। इस्तफईना, चुन लिया, ये लफ्ज इस्तेमाल किया, वही लफ्ज अल्लाह ने इस उम्मत के लिए इस्तेमाल किया। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफईना मिन इबादिना। दूसरी मिसाल, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया शाकिरल अनउमी इजतबाहू। वो मुजतबा थे, अल्लाह ने उनको अपने लिए चुन लिया, पसंद कर लिया। यही इजतबा का लफ्ज अल्लाह ने इस उम्मत के लिए इस्तेमाल किया। फरमाया हो वज तबाकुम, उस परवरदिगार ने तुम्हें अपने लिए चुन दिया है। तीसरी मिसाल, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह फरमाते हैं व इन्नहु फिल आखिरत लमिनस सालिहीन, और इस उम्मत के बारे में अल्लाह फरमाते हैं यरिसुहा इबादियस सालिहून। जो लफ्ज अपने पैगंबर इस्लाम के लिए इस्तेमाल किया, वो लफ्ज इस उम्मत के लिए इस्तेमाल किया। चौथी मिसाल, अल्लाह फरमाते हैं वहदाहु इला सिरात मुस्तकीम, तो हिदायत का लफ्ज इस्तेमाल किया। इस उम्मत के लिए अल्लाह फरमाते हैं व इन्नल्लाह लहादिल लजीन आमनु, वही लफ्ज उम्मत के लिए इस्तेमाल हुआ। पांचवा, अल्लाह फरमाते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए सलामुन अला इब्राहिम, इस उम्मत के लिए अल्लाह फरमाते हैं वसलामुन अला इबादिहिल लजीन इस्तफा। छठी मिसाल, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह फरमाते हैं یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم. اور اس امت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا. ساتویں مثال ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ مِّنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. اس امت کے لیے اللہ فرماتے ہیں قُلِّ عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا. نومی مثال ابراہیم علیہ السلام کے فرمایا تب علینا، یہ انہوں نے دعا مانگی تھی. ایمان والوں کے لیے فرماتے ہیں وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. دسویں مثال کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا تقبل منا، اور اس امت کے لیے اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا. دس نعمتیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی، اچھا دسویں نعمت فبشرناہ بغلام حلیم. ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ آیات اتری. اس امت کے لیے اللہ فرماتے ہیں وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق، وہی لفظ اس امت کے لیے استعمال ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دس صفات ملی جو اس امت کو، پہلی انہوں نے کہا رب اشرح لی صدری. اس امت کے لیے اللہ فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدره للاسلام. دوسری مثال موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی ویسر لی امری. اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر. تیسری مثال فرمایا ولقد مننا علی موسیٰ و ہارون. اس امت کے لیے اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین. چوتھی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ان کا کلام تھا ان معی ربی سیہدین، معیت کے بارے میں اللہ اس امت کے بارے میں فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. پانچویں مثال اللہ موسیٰ علیہ السلام کو فرماتے ہیں قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا کو میں نے سن لیا. اور امت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا. چھٹی مثال موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لا تخف إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى. امت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. ساتویں مثال اللہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. محبت کے بارے میں تذکرہ کیا. اس امت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا. ود محبت کو کہتے ہیں. نومی مثال فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ، امن کے بارے میں. امت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم الامن وہم مہتدون. نومی مثال فرمایا اجیب دعوتکما، امت کے بارے میں فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اور دسویں مثال کہ انی ظلمت نفسی فغفر لی فغفر لہو، موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اس کا جواب اللہ نے دیا. اور اللہ تعالیٰ اس امت کو فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اب دس وصف جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہو بہو وہی اس امت کو بھی عطا فرما دیے. فرمایا ما کان علی النبی من حرج، امت کے بارے میں فرمایا وما جعل علیکم من حرج، نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، امت کے بارے میں فرمایا ویغفر لکم ذنوبکم، تیسری مثال فرمایا ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراط مستقیما، تو نعمت کے مکمل کرنے کی بات فرمائی، امت کے لیے فرمایا واتممت علیکم نعمتی، چوتھی مثال فرمایا ویہدیک صراط مستقیما، اور امت کے بارے میں فرمایا وکان وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، پانچویں مثال فرمایا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اپنی مدد کے بارے میں فرمایا، اور امت کے بارے میں فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، چھٹی مثال وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، ثابت قدم رکھنے کے بارے میں، امت کے بارے میں فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، ساتویں مثال اللہ فرماتے ہیں ولسوف یعطیک ربک فترضى، رضا کے بارے میں کہ تیرا رب تجھے اتنا دے گا تو راضی ہو جائے گا، اللہ ایمان والوں کے لیے فرماتے ہیں لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، آٹھویں مثال فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، شرح صدر کے بارے میں، امت کے بارے میں فرمایا فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، نومی مثال اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرُ مَمْنُونَ، اور امت کے لیے ہم فرماتے ہیں فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، جو لفظ استعمال وہاں وہی لفظ استعمال یہاں، پھر دسویں بات کہ گواہی کے بارے میں فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور امت کے بارے میں فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور ایک گیارہویں بات بھی سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، کہ ملائکہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود نازل کرتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں، اس امت کے بارے میں هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، سبحان اللہ، تو امت کو اللہ نے دیکھو کیا شان بخشی کہ جو صفات اوصاف اللہ نے اپنے انبیاء کو دیے وہ اوصاف اس امت کے اولیاء کو عطا فرمائے، تو یہ اللہ رب العزت کا چناؤ ہے نا کہ اللہ نے ہمیں اس امت میں پیدا فرما دیا، اس پر ہم جتنا اللہ تعالی کا شکر ادا کریں یہ کم ہے، ہم تو فقط مال و دولت کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا نعمتیں ہیں اللہ کی، کبھی اس نعمت پر بھی غور کیا کہ یہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں بنا استحقاق کے عطا فرمائی ہوئی ہے، ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں ہم اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر یہ کرم فرمایا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو 10 اوصاف وہ دیے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، 10 اوصاف وہ دیے جو ابراہیم علیہ السلام کو دیے تھے، اور اس امت کو 10 اوصاف وہ دیے جو نبی علیہ السلام کا عطا فرمائے تھے، تو اس کو کہتے ہیں اجتباعیت، چن لینا کسی کو، پسند کر لینا کسی کو، تو اللہ رب العزت نے اس امت بیضا کو چن لیا، پسند فرما لیا، اللہ رب العزت نے 10 انبیاء کو 10 علوم کے لیے چنا. طلباء متوجہ ہوں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم الاسماء عطا فرمایا، ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو علم قلم عطا فرمایا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو حلال و حرام کا علم عطا فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کو علم مناظرہ عطا فرمایا، داوود علیہ الصلوۃ والسلام کو فصل الخطاب عطا فرمایا، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو علم منطق الطیر عطا فرمایا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو علم مناجات عطا فرمایا، رب اشرح لی صدری، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو تعبیر الرؤیا کا علم عطا فرمایا، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو علم حکمت عطا فرمایا، اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم الاولین والآخرین عطا فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَكُمْ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. تو یہ اللہ رب العزت کا چناؤ ہے، جس کو چاہے عطا فرما دے. تو فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح تیرا رب تجھے چن لے گا. تو عجیب بات تو یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ مستقبل کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آنے والے وقت میں تیرا رب تجھے چن لے گا، اور اللہ نے اس امت کے لیے ماضی کا لفظ استعمال فرمایا وَجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم ان کو چن چکے ہیں. سبحان اللہ. تو آگے فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوته کما اتمھا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، کہ جیسے اللہ نے اپنی نعمتوں کو پورا کیا تمہارے دادوں پر، باپ دادا پر، اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام. باپ دادا اگر معزز ہوں تو یہ بھی عزت کی بات ہوتی ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے غزوہ حنین میں کیا فرمایا تھا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. تو اپنے دادا کا تذکرہ کیا چونکہ وہ معزز تھے اپنے وقت میں، قبیلے کے سردار تھے. تو یوسف علیہ السلام کے تو دادا جو تھے وہ انبیاء تھے، یعقوب علیہ السلام والد نبی، اسحاق علیہ السلام دادا نبی، ابراہیم علیہ السلام پردادا بھی نبی، تو وہ تو نبیوں کی اولاد تھے، ان کے لیے تو یہ بہت اعزاز کی بات تھی. تو یہ گھرانہ ہی سارا کا سارا منور گھرانہ تھا، گھرانے کا ہر ہر فرد منور تھا. ای خانہ ہم آفتاب است، کہتے ہیں کہ اس گھر کا ہر فرد تو سورج کی مانند ہے. تو یہ وہ گھر تھا. ایک اصول یاد رکھیں کہ بیت طیب سے ہی ابن طیب نکلا کرتا ہے. اصول عام طور پر یہی ہے اللہ رب العزت کا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے سے اسماعیل علیہ السلام جیسے بیٹے پیدا ہوئے. پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گھر سے سیدنا حسن اور حسین جیسے کریمین پیدا ہوئے. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے ماں باپ دونوں بہت نیک تہجد گزار تھے. سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ماں اور باپ دونوں بہت زیادہ نیک، علم والے اور عمل والے لوگ تھے. تو جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو عمومی طور پر اللہ اولاد کو بھی انہی کی صفات عطا فرماتے ہیں. تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں بھی نیک ہوں تو ہمیں نیک بننا پڑے گا. فقط تمنا رکھنا کہ میں تو جیسا ہوں ایسا ہی رہوں، اولاد نیک ہو جائے، یہ کمزور تمنا ہے. بہتر یہ ہے کہ انسان پہلے اپنے آپ کی اصلاح کی فکر کرے اور پھر اپنی اولاد کے نیک ہونے کی دعا مانگے تو اللہ رب العزت ایسے بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ آگے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، البتہ ہیں یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں نشانیاں پوچھنے والوں کے لیے، سائلین سائل کی جمع، پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پوچھنے والے کون تھے؟ اصل میں تو یہود تھے، ظاہر میں مشرکین مکہ تھے، تو دونوں کے لیے نشانیاں تھیں۔ یہود کے لیے اس میں نشانیاں تھیں اور قریش کے لیے اس میں عبرت کی باتیں تھیں کہ دیکھو جیسے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یوسف علیہ السلام گھر سے نکلے، ظاہر میں ان کو پریشانی ملی مگر وہی پریشانی ان کے لیے عزت کا سبب بن گئی، اور آنے والے وقت میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر سے نکلیں گے، ہجرت کرنی پڑے گی، ظاہر میں پریشانی ہوگی مگر یہی پریشانی ان کے لیے عزتوں کا سبب بن جائے گی۔ تو مشرکین مکہ کے لیے بھی اس میں عبرت کی باتیں تھیں کہ دیکھو اخوان یوسف نے بھائی کے ساتھ جو کیا تھا ان کو ایک وقت آیا معافی مانگنی پڑی، اور قریش مکہ تم اگر ان کے ساتھ وہی کچھ کرو گے تو ایک وقت آئے گا کہ تمہیں بھی ان کے سامنے اسی طرح جھکنا پڑ جائے گا، اپنی غلطی کو تسلیم کرنا پڑ جائے گا۔ اذ قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبہ، یہاں ایک خاص بات دیکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر نہیں بتائی کہ چاند کا یہ مطلب، سورج کا یہ مطلب، ستاروں کا یہ مطلب، نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے کہ کام سے کام رکھو، خام خا کی تفصیلات میں جا کر اپنے وقت کو ضائع مت کرتے پھرو۔ کچھ لوگوں کو دیکھا خواب دیکھ لیتے ہیں تو پھر ایک وقت میں 8-10 بندوں سے اس کی تعبیر پوچھتے ہیں اور پھر کمپیریزن کرتے پھر رہے ہوتے ہیں، قرآنی تعلیمات ایسی نہیں ہیں۔ آگے قرآن نے بات بتا دی، قصہ پوچھا تھا، اب آگے قصہ سنا دیا۔ کیا فرمایا؟ اذ قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبہ، جب کہنے لگے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کا بھائی زیادہ پیارا ہے ہمارے والد کو ہم سے، جبکہ ہم ہیں پورا گروپ، ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے والد صاحب تو بہت بھول میں پڑے ہوئے ہیں۔ دلال سے مراد یہاں گمراہی نہیں، ورنہ تو کفر ہو جاتا، تو اس دلال سے مراد کہ ان کو بھول لگ گئی ہے، ان کا رویہ ٹھیک نہیں۔ اصل میں دو بھائی الگ ماں سے تھے اور باقی بھائی الگ ماں سے تھے، تو اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو چھوٹوں سے محبت شفقت زیادہ تھی، پھر وہ ان کی صفات بھی بہت تھیں۔ اس رویے کی وجہ سے جو بڑے تھے وہ تنگ ہوتے تھے، دل میں تنگی محسوس کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو محبت ان کو ملتی ہے اس سے زیادہ ہمیں ملنی چاہیے، اور ان کو اپنے زیادہ ہونے کا بڑا ناز تھا، نحن عصبا، ہم بڑا گروہ ہیں، گروپ ہیں۔ یہ جو ہوتا ہے نا کسی سے محبت زیادہ، یہ عام طور پر اللہ کے ہاں امتحان کا سبب بن جاتی ہے۔ جس سے محبت زیادہ ہوگی خود بھی امتحان میں بندہ پڑے گا، اگلا بھی امتحان میں پڑے گا۔ آپ ذرا غور کریں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو حابیل سے محبت تھی، قابیل نے اسے قتل کر دیا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے والد کو محبت تھی، بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدنا حسن حسین سے محبت تھی، پھر دیکھیے ان پر کیا آزمائشیں آئیں. کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام سے کسی نے بڑی محبت کا اظہار کیا، آپ تو بڑے خوبصورت ہیں، بڑی صفات والے ہیں. تو یوسف علیہ السلام فرمانے لگے کہ میاں محبت کا اظہار مت کرو، ابو جی نے کیا تھا تو میں کنویں میں پڑ گیا تھا، اور زلیخا نے کیا تو جیل میں جا پڑا تھا، تم رہنے ہی دو. تو آج کے دور میں بھی کوئی زیادہ محبت کا اظہار کرے تو اسے روکو، الا کہ خاوند اور بیوی کا معاملہ ہو، وہ تو الگ بات ہے. اس میں تو شریعت کہتی ہے کہ جتنا محبت کا اظہار ہو اتنا کم ہے. اس میں تو شریعت نے خود اجازت دی، حکم دیا، بلکہ خیرکم خیرکم لأہلہ. اس تعلق کے علاوہ محبت ہو بھی صحیح، اظہار نہ کرے. اظہار کرنا چاہیے اللہ تعالی کی محبت کا. وہ پسند کرتے ہیں کہ احب میں ہوں، اس لیے تو فرمایا ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن تردونها احب الیکم من اللہ و رسوله و جہاد فی سبیلہ فتربصوا. تو احب تو اللہ کی ذات ہے، یعنی سب محبتوں سے غالب محبت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ رب العزت کی ہونی چاہیے، اور باقی نسبتیں اس کی وجہ سے ہونی چاہیے. اب بھائیوں نے کیا کیا؟ آگے فرمایا اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین. یوسف کو قتل کر دو، اوترہوہ ارضاً یخل لکم وجہ ابیکم، یا پھینک دو کسی جگہ میں کہ خاص ہو جائے تم پر توجہ تمہارے والد کی، وتکونوا من بعدہ قوماً صالحین، اور ہو جانا اس کے بعد تم نیک آدمی. یعنی یہ کام تم کر لو، اس کے بعد نیک ہو جانا. اب یہاں دو باتیں قابل غور ہیں کہ بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ یوسف کو قتل کر دیں. واقعی حسد ایسی بیماری ہے کہ انسان دوسرے کا وجود برداشت نہیں کر سکتا، اس کا جی چاہتا ہے کہ یہ روئے زمین کی بجائے زیر زمین چلا جائے. تو حاسد دوسرے کو قتل کرنے کے ہی درپے ہوتا ہے. ذرا غور کیجئے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو قوم کے سرداروں نے کیا کہا تھا؟ ہم تمہیں پتھر اتنے ماریں گے کہ تمہیں مار ڈالیں گے. ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے کیا کہا؟ قالو حرقوہ، آگ میں جلا دو. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کیا کہا تھا؟ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، قتل کی دھمکی دی تھی جو اسمبلی کے ممبر تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نے یہی کچھ کیا، اپنی طرف سے کوشش کی. اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی یہی ہوا. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ. دیکھا، یا حبس بجا میں رکھیں، یا دیس نکالا دے دیں، یا پھر ہمیشہ کے لیے ان کو شہید کر کے جان چھڑائیں. یہ کافروں نے پلان کیا تھا. تو معلوم ہوا کہ حاسد ہمیشہ محسود کو قتل کرنے کے درپے ہوتا ہے. اس لیے ایسی نظروں سے دیکھتا ہے کہ جیسے نظروں سے اگر گرا سکتا ہو تو گرا کے دکھا دے. لیکن اللہ رب العزت کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ایک عجیب نقطے کی بات کہ اگر محسود جوابی کاروائی نہ کرے اور معاملہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دے اور اللہ کو اپنا مددگار بنائے تو عزتیں ہمیشہ محسود کو ہی ملتی ہیں جس سے حسد کیا جاتا ہے. ذرا غور کیجئے، نوح علیہ السلام نجی اللہ بن گئے، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ بن گئے، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ بن گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ بن گئے، اور نبی علیہ السلام محمد الرسول اللہ بن گئے. تو حسد کرنے والے اپنی آگ میں خود جلتے رہے. اللہ نے ان حضرات کو جن کو صفات آوازا تھا ان کو اپنی رحمت سے اللہ نے اتنا بلند مقام عطا فرما دیا. تو اگر کوئی بندہ کسی سے حسد کرے بھی صحیح، تو جس سے حسد کیا جائے اس کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، معاملہ اللہ پہ چھوڑے، اللہ کو اپنا وکیل بنائے. اللہ اس حاسد کو اس کی آگ میں بھی جلائیں گے اور اس بندے کو اللہ عزتوں سے بھی نوازیں گے. آگے لفظ ہے غور طلب، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، کہ ہو جانا اس کے بعد تم نیک آدمی. یہ نفس اور شیطان کا پکا حملہ ہوتا ہے کہ بندے کے ذہن میں گناہ کا جب خیال ڈالتا ہے نا تو ساتھ یہ بھی ڈالتا ہے، بس ایک دفعہ، بس ایک دفعہ، بس آخری دفعہ، پھر میں اچھا ہو جاؤں گا. تو آج بھی شیطان کا یہی داؤ چلتا ہے، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، کہ تم ایک دفعہ گناہ کر لو، بس ایک دفعہ یہ کر، ایک دفعہ یہ گناہ ہو جائے پھر میں توبہ کر لوں گا. تو جو بندہ اس خیال میں رہا کہ ایک دفعہ، اس کا مطلب ہے اس کی جان شیطان کبھی نہیں چھوڑے گا، یہ گناہ میں دھس جائے گا. اس لیے گناہ سے بچنے کا ایک ہی طریقہ کہ ایک دفعہ بھی نہیں کرنا. بعد میں توبہ کر لیں گے، یہ توبہ فاسدہ ہوا کرتی ہے. رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی. تو شیطان ملمہ کاری کرتا ہے، گناہوں کو مزین کر کے پیش کر دیتا ہے اور کہتا ہے بس ایک دفعہ پھر ٹھیک ہے. مگر ایک فرق بھی سمجھ لیجئے، نقطہ ہے علمی طور پہ، کہ کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں جن کی توبہ کی کوئی نیت ہی نہیں ہوتی. ایسا گناہ بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. یا گناہ کرتے ہیں اور گناہ پہ خوش ہوتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں خوش ہو کے، میں نے فلاں کو ایسے بے وقوف بنایا، فلاں کو میں نے ایسے مکر اس کے ساتھ کیا، اور میں نے یوں فلاں سے اپنا تعلق جوڑا. تو گناہ کرنا اور اس پر خوش ہونا یہ ایمان کے سلب ہونے کی وجہ بن جاتی ہے. یا گناہ کرنا، توبہ کی نیت نہ ہونا، یہ محرومی القسمت ہونے کا سبب بن جاتا ہے. اور ایک ہے کہ بندے کے اوپر نفس غالب ہو، شیطان غالب ہو، ماحول غالب آ جائے اور بندہ نفس سے مجبور ہو کے گناہ کر لے مگر اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہا ہو، یہ پھر بھی نسبتاً ہلکی بات ہے. کیوں؟ کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہی تو کیا تھا کہ سمجھ تو رہے تھے نا کہ بات گڑبڑ ہے، کہ بھائی کو قتل کرنا ٹھیک نہیں، مگر حسد بھی تھا، کینہ بھی تھا، تو انہوں نے فیصلہ تو کر لیا کہ اقتلوا، قتل کر دو، مگر ساتھ یہ بھی نیت تھی وتکونوا من بعد ہی. تو نیت کی برکت دیکھ لیجئے کہ بعد میں ایک وقت آیا کہ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کیا اور معافی مانگی، اور یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا، اور اللہ رب العزت نے بھائیوں کو بھی نبوت عطا فرمائی. چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو کہا تھا نا آل یعقوب، تو انہوں نے خواب کی تعبیر سمجھ لی تھی کہ میرے دوسرے بیٹوں کو انہوں نے ستاروں کی طرح دیکھا ہے، اور ستارے نور والے ہوتے ہیں، منور ہوتے ہیں، ظلمت ان میں نہیں ہوا کرتی. اس کا مطلب یہ کہ اگر یوسف کو اللہ بلند درجہ دے گا تو باقی بھائی بھی ستارے تو بنیں گے نا. اس لیے فرمایا تھا کہ آل یعقوب پر اللہ اپنی نعمت کو مکمل کرے گا. لہذا کئی تفاسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا. آگے فرمایا قال قائل منہم لا تقتل یوسف، بولا ایک بولنے والا ان میں سے کہ مت قتل کرو یوسف علیہ السلام کو، والقوه فی غیابت الجب، اور ڈال دو اس کو کسی اندھے کنویں میں، گم نام کنویں میں، یلتقط بعض السیارہ، اٹھا لے جائیں گے اس کو کوئی قافلے والے مسافر، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کچھ کر ہی گزرنا ہے. بھائی قتل نہ کرو، کہیں پھینک دو، کوئی لے جائے گا تو تمہاری نگاہوں سے تو دور ہو جائے گا نا، تمہارا مطلب تو پورا ہو گیا کہ اب والد صاحب کے سامنے وہ نہیں ہوگا، تم ہوگے اور ساری محبتیں تم انجوائے کرو گے. چنانچہ بھائیوں نے ایسا ہی کیا، اور پلان کر کے وہ اپنے والد کے پاس آئے اور یہ کہنے لگے قالوا یا ابانا ما لک لا تأمننا علی یوسف وانا له لناصحون، کیا بات ہے کہ آپ ہم پر اعتبار نہیں کرتے یوسف کے بارے میں، اور ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہر گمراہ کرنے والا ہمیشہ خیر خواہ بن کے آتا ہے، ہر گمراہ کرنے والا ہمیشہ خیر خواہ. کوئی عقیدے کا فساد پھیلائے یا عمل کا فساد پھیلائے، عقیدے کا فساد پھیلائے یا عمل کا، بن کے ناسے آئے گا. آپ دیکھیں شیطان ناسے بن کے نہیں آیا تھا، قسمیں کھائیں. وقاسمہما، آدم علیہ السلام اب حوا کے سامنے قسم کھائی، انی لکما لمن الناصحین، میں تو تمہارا بڑا خیر خواہ. تو خیر خواہی کے رنگ میں آ کے اس نے بدخواہی کی، تو معلوم ہوا کہ گمراہ کرنے والا بھی خیر خواہ بن کے آتا ہے. اور آج کے دور میں بھی اسی طرح، چنانچہ ایک نیک نوجوان کو جو دوست برے راستے پر لے جاتے ہیں وہ خیر خواہ بنتے ہیں اصل میں، کہ ہم تو تمہارے اصل دوست ہم ہیں، تب دوسرا اعتماد کرتا ہے اور گمراہ ہوتا ہے. جو بچیوں کو، نیک بچیوں کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں وہ بھی خیر خواہ بن کے آتے ہیں، ہم تو نکاح کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنانا چاہتے ہیں تمہیں، ہم تمہیں پروپوز کرنا چاہتے ہیں. اور بچی کے لیے یہ ایسا ٹریپ ہوتا ہے کہ وہ اعتماد کر جاتی ہے اور اس کے بعد راستے سے بھٹک جاتے. اب پتہ کیسے چلے کہ نیکی کی بات کرنے والا بھی خیر خواہ ہوتا ہے اور برائی کی بات کرنے والا بھی خیر خواہ کی شکل میں آتا ہے. تو قرآن مجید نے فیصلہ کر دیا کہ دیکھو انبیاء اصل خیر خواہ تھے اور انہوں نے آ کے اپنی قوم کو کیا کہا تھا, انا لکم ناصح امین, میں خیر خواہ ہوں اور امین بھی ہوں. جو خیر خواہ تو بنے مگر ہو بد دیانت, اس کا کیا معنی, وہ گمراہ کرنے والا بند ہے. اب یہاں قرآن مجید کے دو الفاظ سے بات نکھر کے سامنے آ گئی, جو خیر خواہی کا دعویٰ کرے تو یہ دیکھو کہ وہ آگے کہنے کو کرنے کو کیا کہہ رہا ہے. اگر وہ راستے سے بھٹکا رہا ہے, نشے آور چیزوں پہ لگا رہا ہے, تعلیم سے ہٹا کے برے کاموں میں لگا رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ خائن ہے, وہ امین نہیں ہے. تو بھائیوں نے کہا وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ, دلوں میں خیانت تھی اور زبان کے اوپر نصیحت تھی. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ آگے فرمایا اَرْسِلْهُ مَعَنَا غدیں یرتا و یلعب و انا لہ لحافظون, آپ بھیج دیجئے ہمارے ساتھ کل ہمارے بھائی کو تاکہ خوب کھائیں اور کھیلیں, وہ کھائے بھی اور کھیلے بھی اور ہم اس کے محافظ ہوں گے. کھانا پینا اور کھیلنا, اس کے بارے میں شریعت نے حدود بتائی ہے. ذرا توجہ کیجیے گا کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو ذہنوں میں کلیئر نہیں ہوتا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام میں تو کھیل کود ہے ہی نہیں, اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ہی جائز ہے. دونوں باتیں غلط. شریعت نے جائز چیز کو جائز کہا, ناجائز کو ناجائز کہا. تو ہر وہ کھیل کود جس کے اندر انسان کا ستر ننگا ہوتا ہو, فٹ بال کھیل رہے ہیں اور شارٹ پہنی ہوئی ہے, کچھا پہنا ہوا ہے اور آدھی رانے ننگی, تو حرام. سوئمنگ کر رہے ہیں اور ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ ستر ہی ننگا ہو رہا ہے, تو وہ حرام. تو کھیل کود کے جائز ہونے کی شرطیں, پہلی بات کہ ستر کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے, یہ پہلی شرط. دوسری شرط کہ وہ مخلوط کھیل نہیں ہونا چاہیے. اب یہ نہیں ہے کہ سوئمنگ ہو رہی ہے تو مرد بھی حصہ لے رہے ہیں, عورتیں بھی حصہ لے رہی ہیں. مخلوط کھیل اگر ہوگا تو وہ ناجائز ہوگا. تیسری بات, اگر کھیل میں موسیقی کا استعمال ہوگا تو بھی حرام ہوگا, اور اگر کھیل میں ناچنا کودنا شامل ہوگا تو بھی حرام ہوگا. اور ایک آخری بات کہ اگر کھیل میں فقط کفار کی نکالی ہوگی تو من تشبہ بقوم فہو منہم, وہ بھی حرام ہوگا. یہ وہ پانچ اصول ہیں جن کے اوپر پرکھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ فلاں کھیل جائز ہے یا فلاں کھیل ناجائز ہے. اب اس میں اصول سمجھ لیجئے کہ اگر تو کسی کھیل میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا تو شریعت نے اس کو لہو کہہ کر منع فرما دیا کہ یہ جائز نہیں ہے, نہ تمہارا دین کا فائدہ نہ تمہارا. اور اگر دین اور دنیا کا فائدہ تو ہے, اعمال سے غفلت ہو جاتی ہے. مثلا بیٹھے ہیں کرکٹ کا میچ دیکھنے کے لیے, نماز قضا, تو اگرچہ کھیل تو جائز دیکھ رہے تھے مگر اعمال کے قضا ہونے کی وجہ سے، غفلت ہو جانے کی وجہ سے ایسا کھیل دیکھنا ناجائز ہو جائے گا. اور اگر دین یا دنیا کا فائدہ تو ہو مگر شریعت کے احکام کے خلاف ہو تو پھر بھی ناجائز. چنانچہ ہم ہر کھیل کو ان اصولوں کے مطابق جانچیں گے. قیامت تک نئے سے نئے کھیل آتے رہیں گے. اور دین اسلام کا حسن دیکھیے کہ دین اسلام ان کو اصولوں کے اوپر ناپ تول کرے گا. پورے اتریں گے تو جائز، نہیں اتریں گے تو ناجائز. مثال کے طور پر اگر پورے کپڑوں کے ساتھ فٹ بال کھیلتے ہیں تو جائز، مگر نماز قضا نہ ہو، مخلوط مجمع نہ ہو، موسیقی نہ ہو، ناچ نہ ہو، یہ چیزیں سب نہ ہو، فقط فٹ بال کا کھیل کھیل رہے ہیں تو وہ جائز ہے. ہاکی کھیلنا جائز ہے، والی بال کھیلنا جائز ہے، ٹینس کھیلنا جائز ہے، بیڈمنٹن کھیلنا، باسکٹ بال کھیلنا، یہ سب گیم کھیلنی جائز ہیں مگر اصول اپنی جگہ رہیں گے. کشتی کھیلنا جائز، سطر نہیں کھلنا چاہیے. کبڈی کھیلنا جائز، تیراکی سوئمنگ جس کو کہتے ہیں جائز، مگر سطر نہیں کھلنا چاہیے. دوڑ کا مقابلہ کرنا، تیر اندازی کا، گھوڑ سواری کا، نیزہ بازی کا، سب جائز ہیں مگر اصول اپنی جگہ رہیں گے کہ ان کھیلوں کے درمیان نہ احکام شریعت چھوٹنے چاہیے نہ احکام شریعت چھوٹنے چاہیے. اس لیے شطرنج ایک کھیل تھا، اتنا لوگ اس میں مصروف ہو جاتے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا نمازوں کا، تو حنفیہ نے تو اس کو مکروہ کہا اور مالکیہ نے اس کو جائز کہا، اس شرط کے ساتھ کہ نماز قضا نہ ہو. اب اسی شطرنج کے اوپر قیاس کریں گے آج کی کمپیوٹر گیمز کو. نیا دور آ گیا نا، تو کمپیوٹر گیم پہ جسم کا فائدہ تو ہے نہیں، ورزش تو ہے نہیں. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ذہنی ایک گیم ہے اور ذہنی ورزش ہو جاتی ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ بھی شطرنج کی طرح کی ہی ایک گیم ہے. اس وقت تک جائز جب تک احکام شریعت چھوٹتے بھی نہیں یا ٹوٹتے بھی نہیں. چھوٹ جائیں گے یا ٹوٹ جائیں گے تو یہ کمپیوٹر گیمز بھی ناجائز ہو جائیں گے. یا گیمز تو ہیں مگر عورتوں کے ننگے جسم ہیں. تو کوئی بھی چیز جو گناہ کی شریعت نے کہی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. تو ان اصولوں کو سامنے رکھ کے آپ بتا سکتے ہیں کسی بھی کھیل کے بارے میں کہ فلاں کھیل جائز ہے یا فلاں کھیل ناجائز ہے. تو دین اسلام نے ورزش کرنے والے، جسم کو نفع پہنچانے والے تمام کھیلوں کو کھیلنے کی اجازت دی ہے، اور ایسے کھیل ہی فائدہ دیتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ مدارس کے اندر طلباء سارا دن پڑھتے ہیں اور عصر کے بعد اساتذہ کی نگرانی میں، ان کی ہمراہی میں وہ اپنے کھیل بھی کھیلتے ہیں. تو وہ ایک اچھی چیز ہے کہ جسم کی ورزش ہو جاتی ہے. ہم نے اپنی امت کو، قوم کو کوئی لنگڑا لولا تو نہیں بنا دینا، عضو معطل تو نہیں بنا دینا کہ ان کو کہیں کہ تم نے بس ایک قدم بھاگنا نہیں. یہ اعمال کرنے چاہیے تاکہ اچھی صحت حاصل ہو سکے، مگر کرنے میں شریعت کے احکام مقدم ہوں گے، نہ حکم چھوٹے اور نہ حکم ٹوٹے. تو یرتع و یلعب اس لفظ سے گویا ہمیں یہ تمام کھیلوں کی مسائل جو تھے وہ واضح ہو گئے. جب انہوں نے یہ کہا بھائیوں نے کہ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم کھیلیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، تو یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے فراست مومنانہ عطا فرمائی تھی، وہ ان کی نیت کو پہچان گئے. فرمانے لگے قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. مجھے ڈر ہوتا ہے, غم ہوتا ہے اس سا کہ تم اسے لے جاؤ اور اس کو کھا جائے کوئی بھیڑیا اور تم اس سے غافل ہو جاؤ. عام طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ بڑوں کے ساتھ چھوٹے جاتے ہیں تو بڑے تھوڑی دیر تو ان کا خیال رکھتے ہیں, پھر اپنے کھانے پینے بھاگنے دوڑنے میں چھوٹے کی طرف دھیان نہیں رہتا. تو یعقوب علیہ السلام اس بات کو پہلے ہی سمجھ گئے. یہ ان کی فراست مومنانہ تھی کہ وہ سمجھ گئے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اپنے بھائی سے غافل ہوں اور جنگل میں بھیڑیا بچے کو کھا جائے. تو فرمایا انی لیحزننی, مجھے غم ہوتا ہے. محبوب کو غم پہنچے تو بھی غم ہوتا ہے, غم پہنچنے کا کی توقع ہو تو بھی دل مغموم ہوتا ہے. ماں پریشان ہوتی ہے, تو جی میرا بچہ کھا پی نہیں رہا, طبیعت نہ خراب ہو جائے, بیمار نہ ہو جائے. ابھی بیماری شروع نہیں ہوئی, وہ پہلے ہی پریشان ہو جاتی ہے. تو یہ حزن ہوتا ہے. یہاں پر ایک اور نقطے کی بات سن لیجئے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار ثور میں گئے تو ان کے دل میں اس وقت ایک غم تھا کہ کہیں کفار پکڑ نہ لیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ پہنچائیں. تو وہ غم زدہ تھے اور ان کے غم کی کیفیت کو دیکھ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا, کہ تو گھبرا نہیں, تو ڈر نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب اہل تشیع حضرات اس آیت کو سامنے رکھ کے نہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر لانو معاذ اللہ بزدل تھے. حضرت علی لانو تو بڑے بہادر تھے اور حضرت ابو بکر صدیق لانو وہ تھوڑ دلے تھے, چھوٹا دل تھا, غم زدہ ہو گئے. اس سے وہ یہ لفظ نکالتے ہیں حزن کے لفظ سے, حالانکہ یہ بات کا غلط مطلب نکالنے والی بات ہے. محبوب کی جدائی ہو, محبوب سے بعد ہو یا محبوب کو تکلیف پہنچے تو غم کا ملنا یہ فطری چیز ہے. غم کا ملنا فطری چیز ہے. چنانچہ ہم اس میں ایک حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت جو ان کے نزدیک شاید نبوت سے بھی اونچا بلند درجہ رکھنے والی خاتون ہو, ان کو بھی حزن ہوا. وہ کیسے کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حدیث میں آتا ہے کانت اشد الناس توجہ ان لوفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام کی وفات پر فاطمہ الزہرا لانا سب سے زیادہ درد مند اور پر غم تھی. حیث حزن حزنت لفراق والدہ, اب وہی حزن کا لفظ استعمال ہوا نا, اس لیے کہ والد گرامی کے فراق سے ان کو حزن ہوا. حزنن شدیدن, اور یہ حزن بھی بڑا شدید تھا. وَأَخَذَتْ تَزْبُلْ, اور وہ پگھلنے لگ گئی. مِنْ جَرَائِ ذَلِكَ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمًا, ہر دن وہ اس غم کے اندر پگھل رہی تھی. حَتَّى تُوُفِّيَتْ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْحُرٍ مِنْ وَفَاتِ رَسُولِ اللَّهِ, حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے وفات کے 6 مہینے کے بعد وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے. اب یہاں بھی تو حزن کا لفظ استعمال ہوا، تو کیا حزن کا ترجمہ یہاں بھی بزدلی کریں گے؟ اور سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے حزن کے بارے میں اور سنیے. ولما توفی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، حزنت علی، تو فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا بہت غمزدہ ہوئی، وبکت ہو اور روئی، وقالت اور کہنے لگی، یا ابتاہ الا جبریل ننعاہ، یا ابتاہ اجاب رب دعاہ، یا ابتاہ جنت الفردوس مثواہ، وقالت بعد دفنہ. اور جب نبی علیہ السلام کو دفن کر دیا گیا تو انہوں نے انس لانو سے یہ الفاظ کہے، یا انس کیف طابت انفسکم ان تحسوا التراب علی رسول اللہ، تمہارے دلوں نے یہ کیسے گوارا کر لیا کہ تم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر مٹی ڈال کے میرے پاس آ گئے؟ تو یہ ایک فطری غم ہوتا ہے محبوب سے جدائی کا، یا محبوب پہ کسی پریشانی کے آنے کا. تو یہی لفظ نبی علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے لا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ ان کافروں نے آپ کے ساتھ مکر کیا، آپ صبر کیجئے. تم غم زدہ نہ ہو جانا. حدیث مبارکہ میں بھی اسی کے بارے میں ہے، چنانچہ جب نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو دفن فرمایا تو مبارک آنکھوں سے آنسو تھے. صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا، القلب یحزن والعین تدمع، دل مغموم ہے، آنکھ رو رہی ہے، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تیرے فراق میں ہم بڑے غمزدہ. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا غمزدہ ہونا کس بات کی علامت تھی؟ معاذ اللہ کوئی اس سے یہ کہہ سکتا ہے کہ ان کے اندر جوامردی نہیں تھی، بہادری نہیں تھی، یہ جرت نہیں تھی. یہ ایک فطری چیز ہوتی ہے. چنانچہ ایک صحابی تھے، اونچا ذکر کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، دوسرے صحابہ حیران ہوتے تھے. ان کی وفات ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دفن کیا، خود اپنے مبارک ہاتھوں سے، اور دعا مانگی، اوسعوا له اوسع اللہ علی. فقال بعض الصحابہ، بعض صحابہ نے یہ سوال پوچھا، یا رسول اللہ، لقد حزنت علی، کیا آپ ان کی وفات پر بہت زیادہ صدمہ ہوا، غمزدہ ہوئے؟ فقال، اجل ہاں، انہ کان یحب اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا، اس کو دفن کرتے ہوئے مجھے بہت صدمہ ہوا ہے. تو لیحزننی، یہ لفظ جو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کیا، یہ لفظ یہ بہادر لوگوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. یہ فطری چیز ہے کہ محبوب کے دور ہونے سے غم ہونا، اور یہی لفظ حضرت ابوبکر صدیق لانو کے لیے استعمال ہوا. آگے دیکھیے کہ اخاف ان یاکلہ الذئب، ہاں، تو جدائی اور فراق کی بات ہو رہی تھی، تو نبی علیہ السلام نے صدیق فلانو کو جو فرمایا تھا نا، لا تحزن ان اللہ معنا، تو یہ تسلی دینے کے لیے تھا. یہ فراق بڑی عجیب چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی عاشق کو فراق میں مبتلا نہ کرے. ویسے دل تو چاہتا ہے کہ کبھی یہ فراق مل جائے تو ہم اسے فراق کا مزہ چکھا دیں. موت کی گھڑی کا فراق تو تھوڑی دیر کا ہوتا ہے، تو غم اور یہ فراق کا غم تو عاشق کے لیے ہمیشہ کا ہوا کرتا ہے. آگے فرمایا اخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے ڈر ہے اس کو کہیں بھیڑیا نہ کھا لے. یہ یعقوب علیہ السلام نے فراست کی وجہ سے پہچان لیا. یہ فراست مومن کو تقوی کی وجہ سے عطا ہوتی ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ تین لوگوں کی فراست بہت عجیب تھی. ایک عزیز مصر کی فراست، کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا کہ یہ بڑی صفات والا بچہ ہے، تو اپنی بیوی کو کہا تھا کہ اسے اچھے انداز سے رکھنا، ہمیں اس سے فائدہ ہوگا. دوسرا فرعون کی بیوی، کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے پہچان لیا تھا، کہنے لگی عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا. اور تیسرا فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی فراست کہ انہوں نے عمر لانو کو پہچان لیا تھا کہ اگر میں اپنے بعد ان کو خلیفہ بناؤں گا تو یہ اسلام کے مضبوط ہونے میں مدد دیں گے. تو واقعی یہ تینوں کی فراست بڑی عجیب تھی، مگر اس کے ساتھ دو اور کی فراست بھی عجیب ہے. تو تین اور دو پانچ ہو جائیں گے. وہ کون سی؟ ایک موسیٰ علیہ السلام کی بیٹی کی فراست، یعنی ایک شعیب علیہ السلام کی بیٹی کی فراست، کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا تو والد کو جا کر رپورٹ دی انہو قوی امین، کہ یہ نوجوان بڑا قوی بھی ہے اور امین بھی ہے. اس نے پہچان لیا تھا کہ اس نوجوان کے اندر کتنی حیا ہے، کتنی پاک دامنی ہے، اور کتنا یہ قوی ہے، اور کتنا یہ اپنے فرائض کا احساس کرنے والا اور دوسرے کی تکلیف کو بانٹنے والا ہے. تو اس نے جا کے اپنے والد شعیب علیہ السلام سے کہا، اور اللہ نے پھر اسی بچی کا ان سے نکاح کروا دیا. اور ایک اور ہستی بھی تھی، کتابوں میں لکھا ہے یا نہیں لیکن واقعی اس کی فراست پہ بھی قربان جائیں. وہ کون تھی؟ وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی فراست نے محمد بن عبداللہ کو پہچان لیا کہ یہ آنے والے وقت میں محمد الرسول اللہ بن جائیں گے، اس لیے انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا. یہ فراست مومنانہ بھی عجیب ہے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ، حضرت عمر لانو کی فراست کا واقعہ سن لیجئے. عورت آئی، امیر المومنین، میرا خاوند ساری رات تہجد پڑھتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، اور یہ کہہ کے چلی گئی. اب لوگ بڑے حیران کہ یہ آئی ہے اور اپنے خاوند کی تعریف کر کے چلی گئی کہ میرا خاوند ساری رات تہجد پڑھتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے. تو امیر المومنین نے پہچان لیا، مان لگے نہیں، یہ شکوا کر کے گئی ہے کہ اگر ساری رات تہجد پڑھے گا، سارا دن روزہ رکھے گا، تو گھر والوں کے لیے وقت کب نکالے گا. تو انہوں نے پھر عبی بن کعب لانو، جو اس وقت قاضی تھے، ان کو فرمایا کہ اس کا فیصلہ کرو. تو انہوں نے خاوند کو بلایا اور کہا کہ بھئی آپ تو بڑے عبادت گزار ہیں. انہوں نے کہا کوشش کرتا ہوں. فرمایا کہ آپ تین دن رات کو تہجد پڑھیں، دن میں روزہ رکھیں، مگر چوتھے دن چھٹی کریں اور وہ گھر والوں کے ساتھ ٹائم گزارے. جب فیصلہ کر لیا تو لوگ ان کے فیصلے پہ بھی بڑے حیران ہوئے کہ جی آپ نے یہ کہاں سے جو ہے نا وہ نکتہ نکالا. انہوں نے کہا دیکھو، اللہ تعالی نے ایک مرد کو زیادہ سے زیادہ چار شادیوں کی ایک وقت میں اجازت دی، تو اگر کسی کی چار شادیاں ہو تو ایک بیوی کو پھر چوتھے دن دوبارہ پھر وقت ملے گا نا، باری آئے گی. تو میں نے کہا کہ بھئی تم تین دن تو اپنی مرضی سے گزار سکتے ہو، لیکن چوتھا دن تمہیں اپنے اہل خانہ کو دینا پڑے گا. یہ فراست تھی ان حضرات کی. حضرت علی اللہ عنہ کے پاس ایک دفعہ مقدمہ آیا، مگر مقدمہ بڑا عجیب تھا. ایک نوجوان لڑکا تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ میری ماں ہے، اور عورت کہتی تھی کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے. اب عجیب مقدمہ، لڑکا کہتے ہیں یہ میری ماں ہے، عورت کہتی ہے یہ میرا بیٹا نہیں ہے، فیصلہ کون کرے؟ اب سب پریشان کہ عورت کہتی ہے میرا بیٹا نہیں، اور بیٹا کہتے ہیں کہ یہ میری ماں ہے. تو انہوں نے عورت کو بار بار پوچھا، وہ نہیں مانی. تو انہوں نے پوچھا کہ تیرا خاوند ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرا خاوند نہیں ہے اس وقت. انہوں نے کہا اچھا، میں تیرا اس لڑکے سے نکاح کرتا ہوں. جب انہوں نے کہا میں تیرا اس لڑکے سے نکاح کرتا ہوں، کہنے لگی نہیں نہیں، یہ میرا بیٹا ہے. وہ پہچان گئے تھے. ایسی بات کی کہ حقیقت اسی وقت کھل کے سامنے آ گئی. پھر پوچھا کہ تو انکار کیوں کرتی تھی؟ تو اس نے پھر کہا کہ میرے بھائی نے میرا نکاح ایک حبشی سے کر دیا تھا، اور میں سفر میں اس حبشی کے ساتھ کچھ عرصہ رہی، اور پھر وہ فوت ہو گیا. مگر میرا بیٹا ہوا تو میں اپنے گھر کو واپس لوٹ آئی، اور میں نے بیٹا کسی عورت کو دے دیا تھا. اب یہ بڑا ہوا تو یہ تلاش کرتا کرتا میرے تک آ پہنچا. مجھے آر محسوس ہوتی تھی کہ ایک حبشی بچہ کالا وہ اپنی نسبت میرے ساتھ کرے، جبکہ میرے زیادہ رشتہ داروں کو پتا بھی نہیں. تو میں نے اس لیے انکار کیا تھا. قاضی ایاس مشہور قاضی گزرے ہیں، بڑی اللہ نے ان کو فراست دی تھی. ان کے پاس ایک مقدمہ آیا، ایک بندے نے دوسرے کو پیسے دینے تھے. اب دینے والے نے دے بھی دیے، لینے والے نے لے بھی لیے، اور مقدمہ بھی کر دیا. اب مقدمہ آیا کہ جی اس نے پیسے دینے تھے، مجھے دیے نہیں. اور دینے والا کہتا ہے جی میں اس کو دے چکا. فیصلہ کیسے کریں بھائی؟ کوئی گواہ؟ انہوں نے کہا نہیں جی، گواہ تو کوئی نہیں، میں نے تو اس کو اکیلے میں، اس نے مانگے میں نے دے دیے. اب قاضی کے لیے کتنا مشکل ہے کہ گواہ بھی نہیں، تو وہ کیسے حقیقت کو پہچانے؟ یہاں فراست کام آتی ہے. تو قاضی ایاز نے پوچھا کہ میاں تم نے اس کو کہاں دیے تھے پیسے؟ دینے والے نے کہا جی فلاں درخت کے نیچے دیے تھے. تو قاضی صاحب نے اس کو سمجھایا، ہو سکتا ہے کہ تم دینے کا ارادہ رکھتے ہو اور وہ پیسے تمہارے زمین پر پڑے رہ گئے ہوں، یا وہیں کہیں رہ گئے ہوں، یا گر گئے ہوں، تو ذرا جا کے اس درخت میں نیچے دیکھ لو کہ کہیں پڑے نہ ہو. تو انہوں نے دینے والے کو اس درخت کی طرف بھیج دیا اور کسی اور کام میں مشغول ہو گئے جان بوجھ کے. جب مشغول ہو گئے تو اچانک تھوڑی دیر کے بعد وہ جو لینے والا شخص تھا اس سے پوچھتی ہیں کیا وہ اس درخت کے نیچے پہنچ گیا ہوگا؟ اس نے کہا نہیں. کہنے لگے اس کا مطلب ہے تو نے لیے ہیں. تمہیں درخت کا پتہ ہے نا کہ وہ درخت کون سا تھا؟ تو اس کو فراست مومنانہ کہتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ، ان کو بھی اللہ رب العزت نے ایسی فراست مومنانہ دی تھی. ایک عورت آئی اور اس نے سیب بھیجا جو ہلکے سرخ رنگ کا تھا. تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے مجلس میں چکے تھے، اٹھ سکتے نہیں تھے، انہوں نے سیب کو کاٹا اور اس عورت کو واپس بھیج دیا. شاگرد سارا دن سوچتے رہے کہ عورت نے سیب کیوں بھجوایا اور امام صاحب نے کاٹ کے واپس کیوں بھجوایا، سمجھ نہیں آتا تھا. بالآخر انہوں نے پوچھا کہ حضرت مسئلہ کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ عورت مجھ سے حیض کا مسئلہ پوچھنے آئی تھی، مجلس تھی، لوگ تھے، شرم کی وجہ سے پوچھ نہیں سکی، تو اس نے مجھے سیب بھجوایا اور سیب کا رنگ بہت کم سرخ تھا، بس ایسے ہلکا سا دھبا جیسے ہوتا ہے، تو وہ مجھ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا عورت پاک ہو سکتی ہے جب صرف دھبے تک کی نوبت آ جائے؟ تو میں نے کاٹ کے بھیجا کہ نہیں، جب تک سیب کے اندر جس طرح سفیدی ہے اس طرح کی سفیدی حاصل نہیں ہو جاتی، اس وقت تک پاک نہیں ہوتی. اب یہ فراست ہے نا کہ جواب اس کا ایسا دیا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چل سکا. ہمارے مشائخ کے اندر بھی یہی فراست مومنانہ تھی. چنانچہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، امامہ باندھا ہوا ہے اور جبہ پہنا ہوا ہے، لمبی داڑھی، اور آ کے کہتا ہے کہ حضرت میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ حدیث مبارکہ کا مطلب کیا ہے. بھئی کون سی حدیث مبارکہ؟ حضرت حدیث مبارکہ اتقوا فراسۃ المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے اس کے چہرے پہ نظر ڈالی، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اے نصرانی کے بیٹے کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ. وہ گھبرا گیا، کہنے لگا آپ نے سچ کہا، مجھے عیسائیوں نے مسلمانوں والے کپڑے پہنا کر بھیجا تھا کہ میں حدیث کا مطلب پوچھوں، اور جب آپ کہیں گے کہ یہ مطلب ہے تو میں کہوں گا کہ آپ کے اندر تو فراست کی رتی نہیں، آپ تو مجھے پہچان ہی نہیں سکے، میں مسلمان ہوں یا کافر. مگر اللہ نے ان کو ایسی فراست دی تھی کہ انہوں نے پہچان لیا کہ اس کے دل میں ایمان کا نور نظر نہیں آتا. یہ فراست مومنانہ کہلاتے. حضرت خواجہ بابا سماسی رحمت اللہ علیہ ہمارے سلسلہ عالیہ کے بزرگ ہیں، وہ ایک مرتبہ بخارا آئے، وہاں پر ایک جگہ تھی، اس کا نام تھا قصر ہندوان. ان کے ایک مرید رہتے تھے، جب ان کے گھر آئے تو وہ مرید اپنے چھوٹے بچے کو لے کے آئے اور بابا سماسی کی گود میں ڈال دیا کہ جی دعا کریں. تو بابا سماسی نے ان کے لیے دعا بھی کی، اور ساتھ بابا سماسی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت امیر کلال رحمت اللہ علیہ. تو بابا سماسی نے ان کو فرمایا کہ دیکھو، مجھے اس بچے کے ماتھے پہ سعادت کا نور نظر آتا ہے، اگر میں زندہ رہا تو اس کی تربیت میں کروں گا، اور اگر میری وفات ہو گئی تو اس کی تربیت تم کرنا. مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس جگہ کا نام قصر ہندواں کی بجائے قصر عارفاں بن جائے گا. اور وہی ہوا کہ بابا سماسی کی وفات ہو گئی اور سید امیر کلال رحمت اللہ علیہ نے اس بچے کی تربیت کی، اور وہ بچہ کون تھا جو بڑا ہو کر بنا؟ بہاؤدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ. آج بھی وہ جہاں مدفون ہے اس جگہ کا نام قصر عارفاں ہے. تو یہ فراست مومنانہ اللہ رب العزت تقوی کی بنا پر اپنے نیک بندوں کو عطا فرما دیتے ہیں. تو فرمایا کہ اخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، اور تم اس سے غافل ہو جاؤ. یہ جو غفلت ہے نا، یہ ہمیشہ جھگڑے کا سبب بنتی ہے. اور یہاں ایک نقطہ سمجھے کہ یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم ظالم نہ بن جاؤ، اس لیے کہ جو غفلت سے کیا ہوا گناہ ہوتا ہے نا، تو غافل ہی کہا جاتا ہے، ظالم اس لیے نہیں فرمایا یعقوب علیہ السلام نے، مگر غفلت ہمیشہ ندامت کا سبب بنتی ہے، عذاب کا سبب بنتی ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ. نقطے کی بات سمجھے، محب اور محبوب کا جہاں تعلق ہو وہاں غفلت قابل قبول نہیں ہوتی. آپ دیکھیں میاں بیوی کے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ بیوی کہتی ہے جی ہمارے لیے فرصت ہی نہیں، ہم تو یاد ہی نہیں ہوتے ان کو. اور کبھی خاوند بیوی کے ساتھ شکوہ کرتا ہے، کاموں میں لگی رہتی ہے، ہمارے لیے تو وقت ہی نہیں ہوتا. کیوں ایک دوسرے سے شکوے ہوتے ہیں؟ آپ نے تو کبھی ہمیں یاد ہی نہیں کیا. تو معلوم ہوا کہ یہ جو ہوتا ہے نا بے پرواہی، اسی کو غفلت کہتے ہیں عربی کے زبان میں، اور یہی ایک دوسرے کے ساتھ شکوے کا سبب. اور یہ تو پرواہ ہی نہیں کرتا ہماری. اور اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے تم مجھ سے بے پرواہ نہ بن جانا. اور بے پرواہ نہ بن جانا، اس کا عربی میں ترجمہ ہے ولا تکم من الغافلین. والدین کو اولاد سے کیا شکوہ ہوتا ہے؟ او جی جب سے شادی کی ہے ہمیں تو شکل ہی نہیں دکھاتا. تو آپ دیکھیں گے کہ محبت کے میدان میں غفلت کبھی قابل قبول نہیں ہوتی. یا کوئی بندہ ہو، بیوی کام کہے کہ گھر کے لیے یہ چاہیے، بچے کے لیے، اور وہ آگے سے جواب دیتے بھول گیا، تو جھگڑا کھڑا ہوگا نا. تو بھولنے کا نام ہی تو غفلت ہے. تو معلوم ہوا کہ غفلت نہ مخلوق پسند کرتی ہے اور نہ اللہ تعالی پسند کرتے ہیں. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی حال میں بھی اپنے اللہ سے غافل نہ ہو. آگے فرمایا قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون. بولے اگر کھا گیا اس کو بھیڑیا اور ہم ایک گروپ ہیں، طاقتور جماعت ہیں، تو ہم تو نے تو سب کچھ گنوا دیا، ہم تو خسارہ پانے والے بن گئے. یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کو بالآخر بھیج دیا. فلما ذهبوا به، جب وہ لے کر چلے اس کو یوسف علیہ السلام کو، واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، اور متفق ہو گئے کہ ڈالیں اس کو گمنام کنویں میں. وأوحينا إليه، ہم نے الہام کیا، اشارہ کیا ان کو یوسف علیہ السلام کو. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، کہ تو جتائے گا ان کو ان کی یہ حرکت، یہ کام. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ تجھ کو نہ پہچانیں گے. یہاں ایک نقطے کی بات کہ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالنا تھا، تو یوسف علیہ السلام کو صدمہ پہنچنا تھا. اب جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں نا، جو اللہ کا تعلق جوڑنے رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو غم ملنے سے پہلے تسلی دے دیتے ہیں. غم ملنے سے پہلے دل کو ڈھارس بندھا دیتے ہیں، دل کو گرا باندھ دیتے ہیں، تسلی دے دیتے ہیں. مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بیٹے کو دریا میں ڈالنا تھا، تو دریا میں ڈالا، مگر ڈالنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتلا دیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا. کیا؟ کہ اس کو دودھ پلائیے، اور اگر تمہیں خوف ہو تو پانی میں ڈال دیجئے، اس کو پکڑے گا وہ جو اس کا بھی دشمن میرا بھی دشمن. اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْهِ، ہم اسے لوٹائیں گے تیرے پاس. وَجَاءَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نے اسے رسولوں میں سے بنانا ہے. تو دیکھیں ایک طرف تو غم ہے مگر غم ملنے سے پہلے اللہ نے دل کو تسلی دے دی. اصحاب کہف کے ساتھ کیا ہوا ذرا توجہ کیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں کہا کہ فاو ال کہف ٹھکانا پکڑو تم غار میں. ینشر لکم ربکم من رحمتہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتوں کو برسائے گا. وَيُحَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا تسلی دے دی نا ان کو غار میں جانے سے پہلے. اور یہی ایمان والوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. بدر میں ایمان والوں کو بہت مشکل وقت آنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے چلنے سے پہلے کیا فرما دیا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ یہ دو جماعتیں ہیں یا تو تمہیں قافلہ ملے گا یا ادھر فتح کے ساتھ مال غنیمت ملے گا تو دو میں سے ایک تمہارے لیے چلنے سے پہلے بتا دیا. اس لیے کہ جب گئے تھے تو اتنا سخت معاملہ تھا کہ انما یساقون الی الموت وہم ینظرون. صحابہ کہتے ہیں ہمیں لگتا تھا ہمیں موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مگر اللہ نے چلنے سے پہلے تسلی دے دی نا. آج بھی دین کا کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا یہی معاملہ کہ ظاہر ان کے حالات مخالفت کے ہوتے ہیں مشکل کے ہوتے ہیں مگر اللہ ان کے دلوں کو تسلی دے دیتا ہے. لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے. امام احمد حنبل رحمت اللہ علیہ کو کوڑے لگنے تھے تو خواب میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا نبی علیہ السلام کی زیارت بھی ہوئی کہ ان پر امتحان آئے گا اور یہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ایک بندے کو بھیجا بشیر کو کہ جاؤ بھائی جا کے خوشخبری سناؤ. تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے اپنے کپڑے اس کو ہدیے میں دے دیے. تو ابھی مصیبت آئی نہیں تھی خواب کے ذریعے اللہ نے ان کے دل کو تسلی عطا فرما دی. یہ اللہ رب العزت کا اپنے پیاروں کے ساتھ خصوصی معاملہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی تسلی دے دی تاکہ وہ مطمئن ہو جائیں کہ مجھے کنویں میں ڈالا تو جا رہا ہے لیکن ایک وقت آئے گا کہ اللہ مجھے اس سے نکالیں گے اور اس ذلت سے نکال کے اللہ مجھے عزتیں عطا فرمائیں گے. وجاؤ اباہم عشاء یبکون لو جی بھائیوں نے تو ڈال دیا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں اور پھر رات کو آ گئے اپنے والد کے ساتھ اور آئے اپنے باپ کے پاس رات ہوئے روتے ہوئے. یعنی جب اندھیرا ہو گیا تو اس وقت آ گئے روتے ہوئے. قالوا یا ابانا کہنے لگے اے ابا جان انا ذہبنا نستبقو ہم لگے دوڑنے مقابلہ کرنے جیتنے کا. وترکنا یوسف عند متاعنا اور چھوڑا یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس. فاکلہ الذئب اس کو کھا گیا بھیڑیا. اب یہ جو وہ رو رہے تھے نا یہ اپنے مقدمے کو مضبوط کرنے کے لیے. دل میں تو چوری تھی نا کہ ہم نے گڑبڑ کی ہوئی ہے. ایک دستور یاد رکھیں جس کا مقدمہ کمزور ہوگا اسی کی آواز بلند ہوگی. یہ پہچان ہے مقدمے کمزور ہونے کی. جس کا مقدمہ کمزور اسی کی آواز اونچی. جس کے پاس ٹھوس دلیل ہوگی جو سچ کے اوپر ہوگا وہ تحمل کے ساتھ بات کرے گا. تو وہ رونے کو بہانہ بنا کے آئے. ये रोना सच का रोना नहीं था, इनको कहते हैं क्रोकोडाइल टीयर, मगरमच्छ के आंसू। तो धोखा देने के लिए उन्होंने आंसू बहाए। मर्द भी इसमें बहुत तजर्बाकार होते हैं, मगर औरतें इसमें सबकत ले जाती हैं। चुनाचे अपनी हर बात का यकीन दिलाने के लिए आंसू का वीपन इस्तेमाल करती है, और पूरी दुनिया में आंसू के कतरे से बड़ा हथियार कोई नहीं है। ये बड़ों बड़ों के दिलों को पिघला के रख देता है, और अगर सही सच का आंसू हो तो वाकई अल्लाह के हां भी इसकी बड़ी कदर है। ये मखलूक को तो मुतवज्जे करता है, ये आंसू अल्लाह की जात को भी मुतवज्जे कर लेता है। इसलिए जो सच्ची तौबा करे, अल्लाह के सामने रोए, अल्लाह ताला उसको उसके गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। चुनाचे गुनहगारों का रोना अल्लाह के यहां बहुत मकबूल। हदीस पाक में आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बतलाया, ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इंसान के तमाम अमलों का वजन करते हैं सिवाय उसके आंसुओं के, इसलिए कि आंसुओं की वजह से अल्लाह ताला आग के समुद्रों को बुझा दिया करते हैं। एक एक आंसू जहन्नम की आग के समुद्रों को बुझाने की खिश्त। तो अल्लाह की खशियत से रोना या अपने गुनाहों पे रोना, ये एक नेमत है जो बंदे को मिलती है। इसलिए जिक्र करने वाला दिल अल्लाह से मांगे तो रोने वाली आंखें भी अल्लाह से मांगे। और एक है उशाक का रोना, महबूब की उदासी में रोना, जुदाई में रोना, वो भी आंसू खुद बखुद निकलते हैं। चुनाचे बेटा जरा दूर हो जाए तो मां रोती है, अल्लाह की मोहब्बत में रोना ये भी बहुत बड़ा अमल है। इसलिए जो अल्लाह की मोहब्बत में रोए उस बंदे की चेहरे को जहन्नम की आग नहीं जला सकती। हजरत थानवी रहमतुल्लाह के हालात जिंदगी में लिखा है कि जब कभी आंसू बहते थे तो वो अपने आंसू को अपने पूरे चेहरे पे मल लिया करते थे। तो किसी ने कहा कि हजरत आपके आंसू पूछने का तरीका जरा अनोखा है, बाकी लोग तो आंसू पूछते हैं, आप उस आंसू को पूरे चेहरे पे फैला देते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि मैंने हदीस में पढ़ा कि जो अपने गुनाहों को याद करके रोए या अल्लाह की मोहब्बत में रोए और वो आंसू का कतरा जिस चेहरे पर लग जाएगा, अल्लाह उस चेहरे को जहन्नम की आग में नहीं जलाएंगे। चुनाचे किसी ने रोने के बारे में अजीब शेर कहे, जेड़ा लुत्फ है रोवण अंदर ओ विच बयान न आवे, रोना दिल दी मैल उतारे, नाले रुठड़े यार मनावे, ते याद खुदा विच रोवण वाला कदी दोजख विच ना जावे। अल्लाह की याद में रोने वाला कभी दोजख में नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मोहब्बत में तो रोना ही होता है। आशिक दा कम रोना धोना ते बिन रोण नहीं मंजूरी, दिल रोवे چاہے اکھیاں روویں تے وچ عشق دے رون ضروری تے کوئی تے روویں دید دی خاطر تے کوئی رون دے وچ حضوری تے آزم عشق چ رونا پیندا باویں وصل ہوے باویں دوری. وصل میں بھی رونا آتا ہے اور دوری میں بھی رونا آتا ہے. اس لیے اللہ والوں کی راتیں دور روتے گزر جاتی ہیں. تہجد کے ان کے آنسو اللہ کے ہاں بڑے قیمتی ہوتے ہیں. اس لیے اپنی دعا میں کبھی کبھی یہ بھی کہا کریں کہ اے اللہ آپ کو اپنے پیارے چاہنے والے محبت کرنے والے اس شاک کے ان گرم آنسوؤں کا واسطہ جو آپ کی محبت میں تہجد کے وقت آنسوؤں سے بہاتے آنکھوں سے بہاتے میرے اس کام کو میرے لیے آسان کر دیجیے. اللہ کو کبھی واسطہ دیں نا پھر دیکھیں دعا کیسے قبول ہوتی ہے. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق. اے ابا جان ہم لگے دوڑنے. نستبق کا مطلب سبقت کرنا دوڑنا. چنانچہ دین اسلام نے ایسے مقابلوں کی اجازت دی جو انسان کے لیے فائدہ مند ہو. ایسے جتنے بھی کھیل ہوتے ہیں جن میں دوڑنا ہو یا کوئی اور عمل ہو جو صحت کے لیے فائدہ مند ہو تو شریعت نے اس کی اجازت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی ایسے کام کیے. حالانکہ آپ سب سے زیادہ خشیت والے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے سب سے زیادہ تقوی والے خوف خدا رکھنے والے مگر امت کو سکھانے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کام کیے. سنیے انس لانو چونکہ نبی علیہ السلام کے خادم تھے تو ان سے کسی نے پوچھا اکنتم تراہنون علی عہد رسول اللہ او کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یراہنو. کیا تم کبھی نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپس میں مقابلے کرتے تھے یا نبی علیہ السلام خود بھی مقابلہ کرتے تھے؟ قال نعم. انس لانو نے جواب دیا ہاں واللہ لقد راہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم نبی علیہ السلام نے بھی مقابلہ فرمایا. علی فرسن فرسن لہو یقال لہو صبحا. نبی علیہ السلام کا ایک گھوڑا تھا اس گھوڑے کا نام صبحا تھا صبح. تو اس گھوڑے کے اوپر نبی علیہ السلام نے دوڑ کا مقابلہ کیا. فجاءت سابقتن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا سب گھوڑوں سے آگے نکل گیا. فباہشا. اللہ کے حبیب خوش ہوئے. لذالک وعجبہ. اور اللہ کے نبی بڑے تعجب میں آئے کہ میرا گھوڑا سب سے آگے نکل گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اور نبی علیہ السلام نے دوڑ کا بھی مقابلہ فرمایا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک رات میں فرماتی ہیں کہ سفر کا وقت تھا. قالت فسابقته فسبقته على رجلی. نبی علیہ السلام نے میرے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا میں آگے نکل گئی. اصل میں نبی علیہ السلام نے ان کو آگے نکلنے دیا دل خوش کرنے کے لیے. طریقہ سکھایا نا کہ دیکھو بیویوں کے دل کیسے خوش رکھے جاتے ہیں. تو وہ فرماتی ہیں کہ میں آگے نکل گئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. پھر کچھ عرصہ گزرا. فرماتی ہیں فلما حملت اللحم. جب میں ذرا جسم کی بھاری ہو گئی عمر کے ساتھ گوشت بھی بڑھ جاتا ہے وزن بھی بڑھ جاتا ہے. سابقتہ فسبقنی. تو پھر ہم نے دوڑ لگائی. اب نبی علیہ السلام آگے نکل گئے, فرمایا فقال ہاذہ بتلک السبقہ, یہ جو پہلے جیت گئی تھی یہ اس کا تمہیں بدلہ مل گیا. لا پلا تلک بتلک, کہ تو پہلے جیت گئی تھی اب میں جیت گیا, لو بھائی حساب برابر ہو گیا. تو اصل میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ صاحبہ کے ساتھ ایک ایسا عمل کرنا چاہتے تھے جو ان کے دل کو خوش کر دے. تو کھیل کو ایک سبب بنا لیا اپنی اہلیہ کے دل کو خوش کرنے کا. صحابہ بھی اسی طرح بہت مقابلے کرتے تھے. ایک صحابی سلمہ بن الاقوا تھے, بڑے تیز دوڑنے والے. ان کا ایک واقعہ بھی ہے کہ کئی کافروں کو انہوں نے بھگایا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے تھا, ہم جا رہے تھے اور اونٹنی ازبا اس کے اوپر میں ردیف تھا نبی علیہ السلام کا, پیچھے بیٹھا ہوا تھا. وبینما نحن نسیر, ہم چل رہے تھے. قال وکان رجل من الانصار, ایک بندہ تھا انصار میں سے. لا یسبق الشدہ, بڑا تیز داڑتا تھا, اس کے آگے کوئی بڑھ نہیں سکتا تھا. قال فجعل یقول الا مسابق الى المدینہ هل من مسابق, اس نے چیلنج کیا کوئی ہے مدینے تک میرے ساتھ دوڑ لگائے, اور ہے کوئی مدینے تک میرے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرنے والا. فجعل یعید ذالک, وہ بار بار یہ اعلان کر رہا تھا. مدینے کی طرف جا رہے تھے تو آگے کچھ کلومیٹر مدینہ رہ گیا تھا, تو وہ بار بار کہہ رہا تھا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا, ہے کوئی. فلما سمعت کلامہ, سلمہ بن اقوا فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کی بات سنی, کل تو میں نے کہا اما تکریم کریمن ولا تحاب شریفن, تو کسی کریم کا اکرام نہیں کرتا اور کسی شریف سے تجھے خوف بھی نہیں آتا. بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی پاس ہیں, ساتھ ہیں, اور ان کے سامنے اتنا نعرہ لگا رہے ہو. قال لا الا ان یکون رسول اللہ, اس نے یہ کہا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں نہ خوف کھاتا ہوں. قال قلت یا رسول اللہ, سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, بے ابی و امی, آپ پر میرے ماں باپ قربان, ذرنی فل اسابق الرجل, آپ مجھے اجازت دیں تو میں ذرا اس کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کر لوں. قال ان شئت, نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری مرضی. قال قلت اذهب الی, فرماتے ہیں کہ میں اس کی طرف گیا. وسنیت رجلی, چھلانگ لگا کے اپنی سواری سے نیچے. فادعوت, اور میں بھاگا. فربت علیہ شرفن او شرفین, استبقی نفسی ثم ادعوت فی اثره, اب شروع میں یہ آہستہ بھاگے تاکہ اس کو آگے بڑھنے کا موقع مل جائے. کہتے ہیں ایک وادی دو وادی مجھ سے آگے رہا. ثم انی رفعت حتی الحقہ, پھر میں نے بھی سپیڈ بڑھائی اور حتی میں اس کے ساتھ آ کر مل گیا. فَأَسُكُّهُ بَيْنَ كَتَفَيْهِ, جب میں پیچھے سے دوڑتا ہوا آیا تو میں نے اس کے موڑوں کے درمیان ایک تھپڑ لگایا. قال قل, تو میں نے کہا قد سبقت واللہ, اللہ کی قسم کیا میں تو اس سے آگے نہیں بڑھ گیا. قال انا ظنو, اس نے کہا مجھے لگتا ہے تو آگے بڑھ گیا. قال کہنے لگے فَذَبَقْتُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ, پھر اس کے بعد میں مدینہ تک اس سے آگے ہی بھاگتا گیا, وہ میرے راہ کو قدموں کو نہیں پہنچ سکا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک مجلس میں دو صحابہ کا دوڑ میں مقابلہ ہو رہا ہے. اور نبی علیہ السلام کا ایک اور بھی مقابلہ, ایک کافر تھا لیکن تھا پہلوان, कई लोग मिलके भी उसको नहीं पिछाड़ सकते थे। उसका नाम था रुकाना। अब उसके जेहन में एक अजीब बात आई कि अगर कभी मुझे मुसलमानों के पैगंबर इस्लाम मिल गए ना तो मैं कहूंगा भाई मेरे साथ तो बस कुश्ती का मुकाबला कर लो। उसका अपना मेयार था है? जिसम ही मोटा नहीं होता, अकल भी तो मोटी होती है। एक दिन यह मामला बन गया। वो कहते हैं कि मेरे पास 300 बकरियां थी और मैं 300 बकरियों को चरा रहा था। माहू सला सुमिअता मिनल गनम, 300 बकरियां साथ। फकाल, कहने लगा या मोहम्मद हल्लका अंतुसार, यानी क्या आप मेरे साथ कुश्ती करना चाहेंगे? काल, नबी इस्लाम ने फरमाया वमा तजअलु इन सरातुका, अच्छा अगर मैंने तुझे पिछाड़ दिया तो दोगे क्या? असल में नबी अलैहिस्सलाम उसको मेंटली प्रिपेयर कर रहे थे कि ये कहीं पीछे ना हट जाए कि अगर मैं कहूंगा हां मैं करता हूं तो ये कहे अच्छा मैं नहीं करता। तो नबी अलैहिस्सलाम की हिकमत देखिए कि जब उसने कहा ना कि भाई कुश्ती करो, तो नबी अलैहिस्सलाम ने आगे से बात कही कि मैंने पिछाड़ दिया तो क्या दोगे भाई? काल मिअतुम मिनल गनम, 100 बकरियां दे दूंगा। उसको इतना यकीन था, कॉन्फिडेंट था कि मैं पिछाड़ूंगा। फसाराहू फसाराहू, कुश्ती जो करने लगे तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसको पिछाड़ दिया, चा मारिया। सुम्मा काल, फिर फरमाया हल्लका मिनल आउद, दोबारा कुश्ती करनी है? फकाल मा ताजलोली, नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा भाई अब क्या पिछाड़ने का इनाम? काल मैं अत उखरा, 100 बकरियां और दूंगा। फसाराहू फसाराहू, चलो फिर कुश्ती हुई और नबी अलैहिस्सलाम ने फिर पिछाड़ दिया। वज़कर सालिसा, और तीसरी मर्तबा भी फिर ऐसा ही हुआ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मर्तबा उसको पिछाड़ा। फकाल या मोहम्मद, उसने कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा वदा जंबी फिल अर्द अहदुन कबलका, तुझसे पहले कभी किसी ने मेरी पीठ को जमीन के ऊपर नहीं लगाया। अब गदो इलैया मिनका वमा कान अब गदो इलैया मिनका, और आपसे ज्यादा मुझे किसी के साथ आज से पहले बुग्ध भी नहीं था, मगर अब मैं कहता हूं वाना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नक रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह की गवाही देता हूं एक होने की और आप अल्लाह के रसूल हैं कि आपने मुझे पछाड़ दिया। फकाम अनहु, नबी अलैहिस्सलाम खड़े हो गए। वरद्दा अलैहि गनमहू, और उसकी 300 बकरियां उसको वापस फरमा दी। ये भी तबलीग थी, ये भी दीन की तरफ लाने का एक तरीका था। कुर्बान जाए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने अपना इतना खौफ दिया, खशियत दी, जो आखरत के हालात को इतना देखने वाले जानने वाले थे, वो एक बंदे को इस्लाम पे लाने के लिए उसके साथ कुश्ती के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इसी तरह और भी मुकाबले शरीयत ने जायज किए। चुनाचे समरा इंदे जुंदब जाना चाहते हैं गजवा में, मगर इजाजत नहीं मिलती। एक दूसरे को इजाजत मिल गई, कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी उससे कुश्ती करवा दीजिए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कुश्ती करवाई, इन्होंने उसको पिछाड़ दिया तो इनको भी जाने की इजाजत मिल गई। और एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा के 2 जमातें बना दी और उनको फरमाया कि अच्छा भाई आप लोग आपस में तीर अंदाजी का मुकाबला करें और मैं इनकी तरफ से भी तीर फेंकूंगा। اب جب فرمایا کہ میں ان کی طرف سے تیر پھینکوں گا تو دوسرے گروپ میں سے کوئی تیر پھینک ہی نہیں رہا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مالکم لا ترمون، کیا مسئلہ تم کیوں نہیں تیر پھینک رہے نشانے پر؟ قالو، انہوں نے آگے سے کہا کیف نرمی وانت معہم، کیسے مقابلے کے لیے تیر پھینکیں، آپ تو اس گروپ کے اندر ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا ارمو وانا معکم کلکم، میں ایک مرتبہ ان کی طرف سے پھینکوں گا، دوسری طرف سے تمہاری طرف سے پھینکوں گا. کہنے لگے ہاں اب ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ تیر اندازی کا مقابلہ کروایا. اب ذرا ایک نقطے کی بات سنیے گا، 1400 سال پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ فرمایا ارمو ورکبو، تیر اندازی بھی سیکھو کرو اور گھڑ سواری بھی کرو. وَأَن تَرْمُوا خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَن تَرْكَبُوا، اور تمہارا تیر اندازی کرنا تمہارے گھوڑے کے اوپر سوار ہونے سے زیادہ افضل ہے. آج دیکھو کہ پھینکنے والے ہتھیار سے ہی دنیا ڈر رہی ہے نا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا تیر کو نشانے پہ پھینکنا، تم اس ٹیکنالوجی کو حاصل کرو. اور آج جو چیز تیر کی طرح جاتی ہے اسی سے دنیا ڈرتی ہے. 1400 سال کے بعد بھی جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج بھی 100% سچ ثابت ہو رہا ہے. اور ایک حدیث پاک میں آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کل شیئن یلہو بہ ابن آدم فہو باطل، ہر وہ چیز جو لہو ہے بے فائدہ ہے وہ ناجائز ہے، الا ثلاثا سوائے تین چیزوں کے، رمیہو عن قوسہ، کمان کے ذریعے تیر پھینکنا، وتعبیدہ تعدیبہ فرسہ، اور گھوڑے کو دوڑ سکھانا یا گھڑ سواری کرنا، وملاعبتہ اہلہ یا اپنے اہل خانہ کے ساتھ دل لگی کرنا. یہ تین کام نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اچھے اور جائز ہیں، فإنہن من الحق، کہ یہ ٹھیک کام ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ابو عبیدہ ابن جرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین ہذہ الامہ، وہ اپنے فوجیوں کو لے کے گئے ہوئے ہیں اور اسلام کو فتوحات مل رہی ہیں. تو درمیان میں کچھ وقت ایسا آتا تھا کہ جب ایڈوانس نہیں کرتے تھے بلکہ کسی ایک جگہ رک کر وہاں اللہ کے حکم کو لاگو کیا کرتے تھے. تو ایسے موقع پہ وہ فوجی ایک جگہ رہتے تھے، تو عمر لیانو نے ان کو خط لکھا، سنیے گا. کتب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر لیانو نے خط لکھا، الی ابی عبیدہ ابن جرہ، ان علموا غلمانکم العوم، اپنے فوجیوں کو تیراکی سکھاؤ. یہ عمر لیانو نے خط لکھا، آرڈر جاری کیا. آرڈر دیا کہ اپنے نوجوانوں کو تم تیرنا سکھاؤ، وَمُقَاتِلَتِكُمْ الرَّمْيِ، اور ان کو تیر اندازی بھی سکھاؤ. تو تیرنا بھی سیکھنا عبادت ہے، تیرنا سیکھنا بھی. نبی علیہ السلام نے بھی یہ عمل کیا. چنانچہ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ طیبہ آئے تو بنی نجار کے گھرانوں میں سے ایک گھرانے کے اندر چھوٹا سا حوض تھا جس میں پانی بھرا ہوتا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بتایا کہ میں بھی اس گھر میں جاتا تھا اور اس حوض کے اندر میں نہاتا اور تیرنے کی کوشش کرتا تھا. خود نبی علیہ السلام نے بتلایا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی تیرنے کی مشق ثابت. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ آئے تو لوگوں نے بتایا کہ جی یہاں جدہ قریب ہے, تو آپ نے جدہ کو اس نیت سے دیکھا کہ کیا بحری سفر کے لیے یہ اچھی سی پورٹ بن سکتی ہے یا نہیں. چنانچہ آپ آئے اور آپ نے جدہ کے سمندر میں پانی کے اندر تیراکی حاصل کی, پانی میں نہائے. تو ایسے تمام کھیل جو جسم کو فائدہ دیں اور ان میں شریعت کا حکم چھوٹے بھی نہیں, شریعت کا حکم ٹوٹے بھی نہیں, یہ سب کھیل جائز ہیں, سیکھنے چاہیے اور اپنی صحت کو اچھا رکھنا چاہیے. آج کے دور کی غلطی پتہ ہے کیا ہے؟ آج کے دور کی سب سے بڑی غلطی کہ ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ رمل طواف کے صرف تین چکروں میں ہوتا ہے. رمل طواف کے فقط تین چکروں میں ہوتا ہے, یہ سب سے بڑی ہماری غلطی ہے. مومن کی تو پوری زندگی میں رمل ہے. اب رمل کے معنی کو آپ تو لبا علماء جانتے ہیں, مجھے تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت پر پوری زندگی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الملائکۃ لا تحذر من لہوکم الا الریحان والنزال, کہ ملائکہ تمہارے مقابلوں میں لہو کے کاموں میں شامل نہیں ہوتے سوائے جب تم آپس میں کوئی اچھے کھیل کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہو یا تیر اندازی چیخ رہے ہوتے ہو. اس کا مطلب یہ کہ جب تیر اندازی سیکھیں, نیزہ بازی سیکھیں تو فرشتے بھی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, فرشتے بھی اس وقت حاضر ہوتے ہیں. تو یہ تفصیل تو تھی نستبقو کہ دوڑنے کا مقابلہ یہ شریعت نے کہاں تک اس کی اجازت دی ہے. وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب, اور وہ آئے اس کے کرتے پر لہو لگا کر جھوٹ کا, جھوٹا موٹا لہو لگا کر آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہچان لیا, قال بل سولت لکم انفسکم امرا, بولے ہرگز نہیں بلکہ بنا دی ہے تم کو تمہارے جیوں نے یہ بات. فصبر جمیل, میں صبر ہی کرتا ہوں یہ میرے لیے بہتر ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون, اور اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں اس بات پر جو تم ظاہر کرتے ہو. یہاں دو لفظ قابل غور ہیں, ایک تو فرمایا فصبر جمیل. صبر جمیل کہتے ہیں کہ جس مصیبت کو برداشت کرنے میں انسان جزا فضا نہ کرے, رونا دھونا زبان سے شکوا کرنا, اس کو جزا فضا کہتے ہیں. جس میں یہ نہ ہو, صبر کے ساتھ اچھے انداز سے مصیبت کو برداشت کرے تو اس کو صبر جمیل کہتے ہیں. اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے. چنانچہ جو بندہ صبر کرے گا, انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, اللہ تعالی بغیر حساب اجر عطا فرمائیں گے. صبر کرنے والوں نے بھی کیا صبر کیا, اللہ اکبر. ایک عورت طواف کرتے ہوئے کہہ رہی تھی اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں, اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں. تو کسی نے پوچھا کیا ہوا, کہنے لگی میرے تین بیٹے, میں گھر میں تنور میں روٹیاں لگا رہی تھی تو اچانک میں نے اپنے دو بیٹوں کی شور کی آواز کمرے میں سنی، میں بھاگی ہوئی گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے بڑے بیٹے نے چھوٹے کو ذبح کر دیا۔ ہوا یہ تھا کہ چند دن پہلے میرے خاوند نے بکری کو ذبح کیا تھا اور وہ چھری کہیں پڑی ہوئی تھی، تو دونوں بچے چھوٹے تھے، بڑے نے چھوٹے کو کہا کہ دیکھو ابو نے اس چھری سے بکری کو ذبح کیا تھا، اور پھر یہ کہا کہ میں تمہیں بتاؤں کیسے کیا تھا؟ چھوٹے نے کہا، تو چھوٹے کو اس نے لٹا لیا اور بڑے کو یہ پتا نہیں تھا کہ ہونا کیا ہے، اس نے جو تیز چھری کو چھوٹے کے گلے پہ چلایا تو وہ گلا ہی کٹ گیا۔ اب وہ گھبرا گیا، شور ہوا، کہنے لگی میں جب کمرے میں پہنچی تو میرا بچہ جو ذبح ہوا تھا اس کی جان نکل چکی تھی، لاش ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ میں نے اس کو اٹھا کے چارپائی پر ڈالا تو میں سوچنے لگی کہ بڑا بیٹا کہاں گیا، چھپ گیا، وہ ڈر کے مارے چھپ گیا تھا۔ تو فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں لکڑیاں پڑی تھیں تنور میں جلانے کے لیے، میں نے دیکھا تو اس کے پیچھے وہ جا کر چھپا تھا اور وہاں سانپ تھا جس نے اس کو ڈس لیا اور وہ بھی مر گیا تھا۔ میں نے اس کی لاش اٹھائی اور لا کر میں نے پہلے بیٹے کے ساتھ چارپائی پر ڈالی تو مجھے محسوس ہوا کہ میرا چھوٹا بیٹا جو میرے قریب رینگ رہا تھا، کرالنگ کر رہا تھا، وہ کدھر گیا؟ کہنے لگی جب آ کر دیکھا تو وہ کنویں کے اندر گر گیا تھا۔ میں نے کوئلے کی طرح اس کی جلی ہوئی لاش کو نکالا، تینوں بچوں کو نہلایا، کفن پہنائے اور ان کو جنازے کے لیے بھیجا، اور بچوں کو دفن کر کے میں عمرے کے لیے آئی، اور میں طواف میں یہ دعا کر رہی ہوں، اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ اللہ اکبر، صبر کی انتہا دیکھیے کہ میں اس حال میں بھی اللہ سے راضی ہوں۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے صبری کر لیتے ہیں اور شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس لانو کے ایک شاگرد تھے، ان کا نام تھا ابو قلابہ۔ بات عجیب اور سننے والی ہے، امید ہے کہ طلباء دل کے کانوں سے سنیں گے۔ امام اوزائی رحمت اللہ علیہ یہ واقعہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں سفر پر نکلا، مجھے ایک جگہ ویرانے کے اندر ایک بندہ نظر آیا جس کے ہاتھ اور پاؤں دونوں فالج زدہ تھے، آنکھیں بھی نہیں تھیں، صرف زبان سلامت تھی، اور میں نے دیکھا کہ وہ بھی اپنی زبان سے اللہ کی حمد بیان کر رہا تھا، اللہ کی عظمت بیان کر رہا تھا، کہہ رہا تھا اللہم اوزعنی ان احمدک حمدن۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا، ہاتھ بھی کام نہیں کرتے، پاؤں بھی کام نہیں کرتے، آنکھیں بھی کام نہیں کرتی، اور اس ویرانے میں کیا کھانے کو ملنا یا پینے کو ملنا، اور اس وقت بھی یہ اللہ سے توفیق مانگ رہے، اللہ مجھے اپنی حمد کرنے کی توفیق عطا کر۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کے پاس ہے کیا؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا، وما ترا ما صنع ربی، تم نہیں جانتے میرے اللہ کا مجھ پر کتنا فضل، واللہ لو ارسل السماء علی نارا فاحرقتنی، اللہ کی قسم اگر وہ آسمان کو حکم دیتا تو آگ مجھے جلا کے رکھ دیتی، وامر الجبال فدمرتنی، اللہ پہاڑوں کو حکم دیتا وہ مجھے کچل کے رکھ دیتے، وامر البحار فاغرقتنی، اللہ سمندروں کو حکم دیتا تو مجھے ڈبو کے رکھ دیتے، وامر الارض فبلعتنی، زمین کو حکم دیتا تو زمین مجھے نگل جاتی، ما اذ ددت لربی الا شکرا،
تو جب اللہ نے یہ کچھ بھی نہیں فرمایا تو میں کیوں نہ اللہ کا شکر اور زیادہ کروں. لما انعم علی من لسانی ہاگا کہ اللہ نے میری زبان کو سلامت رکھا اور اللہ نے مجھے یہ کیسی بڑی نعمت عطا فرمائی. پھر اس نے کہا کہ اچھا میری ایک حاجت ہے اگر آپ پوری کر سکیں. تو امام اوزائی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کون سی؟ کہنے لگے میرا ایک بیٹا تھا جو میری خدمت کرتا تھا، مجھے وضو کرواتا تھا، نماز پڑھاتا تھا، میں تو ہینڈی کیپ لوں، وہ میری ہیلپ کرتا تھا. 3 دن سے وہ کہیں چلا گیا تو میرے پاس نہیں ہے، تو آپ کہیں سے اس کا پتہ کر کے آ سکتے ہیں؟ امام اوزائی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا بہت اچھا. میں باہر نکلا اور اس کے بیٹے کو ڈھونڈنے لگا. کافی دور چلنے کے بعد میں نے 2 ٹیلوں کے درمیان ایک آدمی کی انسان کی ہڈیاں پڑی ہوئی دیکھی، تو میں پہچان گیا کہ کوئی درندہ آیا اور اس نے اس نوجوان کے گوشت کو کھا لیا. لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں جا کے اس بوڑھے بندے کو اس حال میں کیسے بتاؤں کہ تیری امید کی آخری کرن اور تیری خدمت کرنے والا بندہ آخری جو تھا وہ بھی تو اس سے دور ہو گیا، جدا ہو گیا. کہتے ہیں میں بڑا سوچتا رہا، سوچ سوچ کے دل میں خیال آیا تو میں نے آ کے ان سے ایک سوال پوچھا، انت اکرم علی اللہ ام ایوب النبی، کہ آپ اللہ کے ہاں زیادہ مکرم ہیں یا ایوب علیہ السلام؟ قال بل ایوب النبی، ان کا ایوب علیہ السلام زیادہ مکرم. وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ان سے کہ اچھا بتائیں پھر اللہ نے ایوب علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا؟ الیس قد ابتلاہ بمالہ وآلہ وولدہ، کیا اللہ نے ان کو مال، اولاد اور بیوی کے معاملے میں امتحان میں نہ ڈالا؟ قال بلا، کہنے لگے ہاں. قلتو فکیف وجدہ، پھر اس امتحان میں ڈالنے کے بعد اللہ نے ایوب علیہ السلام کو کیسے پایا؟ قال وجدہ صابرن شاکرن حامدا، اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو صابر پایا، شاکر پایا، اپنی حمد کرنے والا پایا. پھر پوچھا کہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ اپنے اقربا کے بارے میں امتحان میں پڑ جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا میں بھی اللہ کی حمد بیان کروں گا. جب انہوں نے یہ کہا تو تب میں نے ان کو بتایا کہ بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے بچے کی ہڈیوں کو دیکھا جس کو ایک درندے نے کھا لیا. صدمے کی خبر تھی نا، تب میں نے بتایا. فقال المبتلی، وہ بندہ جو ابتلا میں تھا، مصیبت میں تھا، وہ یہ سن کر کہنے لگا، الحمد للہ الذی لم یخلق من ذریتی خلقا یعصیہ فیعذبہ بالنار، میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں جس نے میری اولاد میں ایسا کوئی بندہ نہیں بنایا جو نافرمانی کرتا اور اللہ اس کو آگ کا عذاب دیتا. کہ شکر ہے میرا بچہ نیک تھا اور درندے نے اس کو کھا لیا. ثم مسترجا، پھر اس نے انا للہ انا الیہ راجعون پڑھا، وشاہی کا شاہ قطن فماتا، پھر غم کی آواز اس کے منہ سے نکلی اور اس بڑے میاں کی وفات ہو گئی. صدمہ ایسا تھا کہ اس بڑے میاں کی وفات ہو گئی. اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی عظمت مصیبتی، میری مصیبت تو اور ہو گئی، میں چھوڑ کے جاؤں تو کیسے اور یہیں رہوں تو کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ خیر، میں ان کے چارپائی کے سرانے بیٹھ گیا اور بڑا غم زدہ تھا. فبینما انا قائد، میں ابھی بیٹھا ہی تھا کہ چار بندے میرے پاس آ گئے، فقالو یا عبد اللہ، مجھے کہنے لگے اے اللہ کے بندے، ما حالو کا، تیرا کیا حال ہے؟ تو میں نے ان کو اپنا قصہ سنایا کہ بھائی دیکھو یہ ہوا ہے. قالو لی، وہ مجھے کہنے لگے، اکشف لنا ان وجہی، ذرا ان کے چہرے سے پردہ تو ہٹاؤ کہ ہم بھی اس بڑے میاں کو دیکھیں. فاسا ان نعرفہ، ہو سکتا ہے ہم اسے پہچانتے ہوں. فکشفت ان وجہ، میں نے ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا. فانقب القوم علی، وہ لوگ اس کے اوپر جھک گئے. یقبلون عینیہ مرتن، ماتھے کو بوسہ دے رہے تھے. یقبلون ویدیہ، اور اس کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہے تھے. اور انہوں نے کہا، بے ابی عین طالما غزت ان محارم اللہ، میرا باپ قربان اس آنکھ پر جو ساری زندگی غیر محرم سے بند رہی. وبے ابی، میرا باپ قربان جسم اس جسم پر، طالما کان ساجدن والناس نیام، کہ جب سارے لوگ سو رہے ہوتے تھے یہ آنکھ اس وقت جاگ رہی ہوتی تھی، سجدے میں ہوتے تھے، یہ جسم سجدے میں ہوتا تھا. فقلت من ھذا یرحمکم اللہ، میں نے پوچھا ان لوگوں سے، یہ کون ہے اللہ تم پر رحم کرے. قالو ھذا، کہنے لگے، ابو قلابہ الجرمی صاحب ابن عباس، یہ ابن عباس نانو کے شاگرد ابو قلابہ ہیں. لقد کان شدید الحب للہ وللنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت تھی. جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے، اتنا بڑا صدمہ کہ اتنی بیماری اور معذوری کے بعد بھی شکر ادا کر رہے ہیں، اور بیٹے کی وفات کی خبر ملتی ہے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، سبحان اللہ. اور آج کل کے طلباء کو دیکھیں، طالبات کو دیکھیں، ہم علماء کو دیکھیں، فاضلات کو دیکھیں، عوام کو دیکھیں، ہم سب کی عادتیں ایسی بن گئی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رب کا شکوا. اور کئی لوگوں کو دیکھا، ایمان کی خیر نہیں مناتے، اللہ سے روٹھے پھرتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے، او جی پہلے تے پنجی منٹی سندا سی، ہن پتہ نہیں کتھے ٹر گیا، سندا بھی نہیں، میں بھی نماز پڑھنی چھڈ دتیاں نے. پکا کفری کلمہ، خارج من الایمان، نکل گیا ایمان میں سے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ کے ساتھ شکوے، اللہ اکبر. تو صبر کوئی چیز ہے. تو دیکھیے، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فصبر جمیل، کہ میں صبر کرتا ہوں. واللہ المستعان ولا ما تصفون، اور اللہ ہی کو میں مدد کے لیے پکارتا ہوں. یہاں ایک بڑا نقطہ ہے، جب بندے پر پریشانی آئے، مصیبت آئے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس مصیبت میں مخلوق کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اپنے اللہ کی طرف رجوع کرے. انابت اللہ، رجوع اللہ، کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام نے بھی سکھایا، استعنت فاستعن باللہ، اگر تم مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو. آگے سنیے، وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلا دلوا، آیا ایک قافلہ، پھر بھیجا پانی بھرنے والا، تو اس نے لٹکایا اپنا ڈول. قال یا بشرا ھذا غلام، کہنے لگا کیا خوشی کی بات ہے، یہ ایک لڑکا. واسرہ بدا، اور چھپا لیا اس کو تجارت کا مال سمجھ کر. واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. وقال الذي اشتروا بثمن بخس دراهم معدودة، اور بیچ آئے اس کو بھائی ناقص قیمت کے ساتھ گنتی کی چونیوں کے بدلے، وَقَانُ فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ ہو رہے تھے اس سے بیزار. وَقَالَ الَّذِ اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِمْرَأَتِهِ اَكْرِمِي مَثْوَاهُ، اور کہا جس شخص نے اس کو خریدا مصر میں اپنی بیوی سے کہ اس کو عزت کے ساتھ رکھو، اَسَاءً يَنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، ہمارے کام آئے یا ہم کر لیں بنا لیں اس کو بیٹا. فَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح جگہ دی ہم نے یوسف کو اس ملک میں. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَاوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اس واسطے کہ اس کو سکھائیں کچھ ٹھکانے پر بات کو بٹھانا. وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اللہ طاقتور ہے اپنے کام میں. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. اب یہاں پر سنیے کہ جب بھائی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر چلے گئے، یہاں بہت ہمارے لیے سبق کی بات ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو بھائی چھوڑ کر چلے گئے تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام رات کا اندھیرا پڑنے پر بہت غمزدہ ہوئے. وجہ کیا تھی؟ کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی جوانیوں کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے کہ جس طرح میرے سر پہ باپ کا سایہ ہے، میرے بڑے بھائی بھی میرے سر کا سایہ ہے. وہ اس بات پہ خوش ہوتے تھے، اور آج اپنوں نے ہی ان کے ساتھ بے وفائی کی، اپنوں سے جب تکلیف پہنچتی ہے نا تو درد زیادہ ہوتی ہے. دیکھا جو تیر کھا کے کمیگاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. اپنوں سے جب صدمہ ملتا ہے نا تو پھر وہ بہت بڑا ہوتا ہے، زیادہ دکھ دیتا ہے. کہتے ہیں کہ شبلی کو، شبلی نے منصور کو پھول مارا تھا، لوگوں نے پتھر مارے تھے اور شبلی چونکہ واقف تھے، جاننے والے تھے، انہوں نے پھول مارا تھا. شبلی نے پھول مارا، منصور رو پکارا. تو منصور لوگوں کے پتھر کھا کے بھی نہیں رویا تھا، شبلی کے پھول مارنے سے رو پڑا تھا کہ تو واقف راز تھا، تو پھول نہ مارتا. تو جب اپنوں سے کوئی صدمہ پہنچتا ہے نا تو وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں سے صدمہ پہنچا. اب سوچیں، چھوٹی عمر ہے، کنویں میں ہے، اندھیرا ہے، کتنی مایوسی ہوگی، کتنا خوف دل کے اندر ہوگا، کتنا ان کو بھوک پیاس ستا رہی ہوگی، وحشت کتنی ہوگی. پکاریں بھی صحیح تو قریب میں کوئی انسان تو سننے والا ہی نہیں، تنہائی ہے نا. تو ذرا اس بچے کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگائیے کہ اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. چنانچہ اس وقت حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور واقعی جہاں کوئی مدد انسان کی نہیں کر سکتا، پروردگار تو مدد کرتا ہے نا بندے کی، تو اللہ رب العزت کی طرف ہی بندے کو متوجہ ہونا چاہیے. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں دعائیں کی. یہ یوسف علیہ السلام کی دعائیں بڑی قیمتی، احادیث میں بھی یہ دعائیں وارد ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق بھی فرمائی کہ یہ دعائیں مانگا کرو، یہ نیک اللہ کے بندے کی مانگی ہوئی دعائیں ہیں، قبولیت والی دعائیں ہیں. آج بھی کچھ لوگ مصیبتوں کے اندھے کنویں میں گھر جاتے ہیں. آج کے دور میں بھی کاروبار ہی اندھا کنواں بن جاتا ہے، نکلنے کا راستہ کوئی نہیں، گھر کے حالات اندھے کنویں کی طرح بن جاتے ہیں، نکلنے کی کوئی امید نہیں۔ تو آج بھی لوگ اندھے کنویں میں گرتے ہیں، مگر وہ حالات کا اندھا کنواں ہوتا ہے۔ اب اس اندھے کنویں سے کیسے نکلیں؟ تو یوسف علیہ السلام کی دعائیں ان کے بھی کام آتی ہیں۔ تو سنیے کہ یوسف علیہ السلام نے کون سی دعائیں کی۔ حدیث مبارکہ میں ان دعاؤں کو ذکر کیا گیا، چنانچہ ذرا توجہ فرمائیے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لما القی یوسف فی الجب اتاہ جبریل علیہ السلام، کہ جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں کے اندر ڈال دیا گیا تو ان کے پاس جبریل علیہ السلام آئے، فقال، پوچھا، یا غلام من القاک فی ھذا الجب، اے لڑکے، اے بچے، کس نے تجھے اس کنویں میں ڈالا؟ قال اخوتی، کہنے لگے میرے بھائیوں نے۔ قال لما، پوچھا کیوں ڈالا؟ قال لمودت ابی ایایا حسدونی، میرے والد گرامی کو مجھ سے بہت محبت تھی اور ان کو حسد ہوا۔ قال، جبریل علیہ السلام نے پوچھا، ترید الخروج من ہا ہنا، تو اس کنویں میں سے نکلنا چاہتا ہے؟ اب یوسف علیہ السلام کا جواب سنیے گا۔ قال ذاک الہ الہ یعقوب، یہ تو یعقوب علیہ السلام کے معبود کی مرضی ہے۔ اللہ اکبر کبیرا، کیا رجوع اللہ تھا کہ آ کے کوئی پوچھ رہا ہے کہ اس سے نکلنا ہے، تو وہ آگے سے فرماتے ہیں کہ ذاک الہ الہ یعقوب، یعقوب علیہ السلام کا جو معبود، جو الہ، جو رب ہے، یہ تو اس کا معاملہ ہے۔ قال، تو اس وقت جبریل علیہ السلام نے، جو انبیاء کی مدد کرنے پر مامور ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے، کہا، قل، کہ آپ یہ دعا مانگیں، اللہم انی اسألک باسمک المکنون المخزون یا بدیع السماوات والارض یا ذل جلال والاکرام ان تغفر لی وترحمنی وان تجعل من امری فرجا ومخرجا وان ترزقنی من حیث احتسب ومن حیث لا احتسب، اور تو مجھے عطا فرما کہ جس کا میں گمان کرتا ہوں اور میں گمان نہیں کرتا۔ کیا خوبصورت دعا مانگی۔ فقالہا، یوسف علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، فجعل اللہ تعالی لہو من امرہ فرجا ومخرجا، اللہ تعالی نے ان کے لیے معاملے کو کھول بھی دیا اور مخرج بھی بنا دیا، ورزقہو ملک مصر من حیث لا یحتسب، اللہ نے اس دعا کے بدلے مصر کے ملک کی بادشاہی دی جو ان کے گمان میں بھی نہیں تھی۔ دعا مانگی تھی نا کہ جو گمان کرتا ہوں وہ بھی دے، جو نہیں کرتا وہ بھی دے، تو اللہ نے مصر کی بادشاہی دے دی۔ ثم قال علیہ الصلاۃ والسلام، پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الزو بہا اولا الکلمات، کہ تم بھی عادت بناؤ اس دعا کو مانگنے کی، فإنهن دعاء المستفین الاخیار، یہ اللہ کے مقبول بندوں کی مانگی ہوئی دعا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بتایا کہ یہ اللہ کے مقبول بندے کی مانگی ہوئی دعا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو اندھے کنویں سے نکالا، تو بھئی ہم بھی آج اگر اس دعا کو پڑھیں گے تو کیا اللہ تعالی ہمیں حالات کے اندھے کنویں سے نہیں نکالیں گے؟ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل رکھیں۔ پھر ایک حدیث میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے انہیں ایک دعا اور سکھائی، اللہم یا کاشف کل کربت و یا مجیب کل دعوت و یا جابر کل کثیر و یا میسر کل عسیر کل اسیر و یا صاحب کل غریب و یا مونس کل وحید یا لا الہ الا انت سبحانک اسألک ان تجعل لی فرجا و مخرجا وان تقذف حبک فی قلبی. دیکھیں ایک تو کنویں سے نجات کی دعا مانگ رہے ہیں اور ساتھ یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں ان تقذف حبک فی قلبی، اے اللہ میرے دل میں اپنی اتنی محبت کو بھر دیں حتی لا یکون لی حمم، حتی کہ میرے لیے غم غم ہی نہ رہے. کیا خوبصورت دعا مانگی ہے کہ اللہ تو اتنی اپنی محبت میرے دل میں ڈال دے کہ یہ صدمہ یہ غم مجھے غم محسوس ہی نہ ہو. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ انہوں نے یہ دعا بھی مانگی، کانا یقول یا الہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے پروردگار ارحم ضعفی، میری کمزوری پر رحم فرما، وقلت حیلتی، میرے اسباب کی قلت پر رحم فرما، وصغر سنی، اللہ میری چھوٹی عمر پر رحم فرما. کیا عجیب دعا مانگی اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کیا اپنی طرف. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ انہوں نے یہ دعا مانگی یا صریخ المستصرخین، اے ہر پکارنے والے کی پکار سننے والے، و یا غوث المستغیثین، اور ہر مدد چاہنے والے کی مدد کرنے والے، و یا مفرج کرب المکروبین، اور اے غم زدوں کو غم سے نجات دینے والے، کند ترا مکانی، تو میرے مکان جگہ کو دیکھتا ہے، وتعلم حالی، میرے حال کو بھی جانتا ہے، ولا یخفا علیہ شیء من امری، میری کوئی بات تجھ سے چھپی ہوئی نہیں. یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. کہتے ہیں کہ یہ جو دعا تھی نا کہ اے ہر کرب کے دور کرنے والے، اے ہر کرب کے دور کرنے والے، میرے کرب کو دور کر دیجئے، میری تکلیف کو دور کر دیجئے، اور ہر بے چین بندے کی تکلیف کو دور کر دیجئے. تو کہتے ہیں نقطے کی بات کہ یوسف علیہ السلام نے یہ ایسی دعا مانگی کہ اللہ تعالی نے سحری کے وقت میں ان کے غم کو بھی آسان کر دیا اور ان کی دعا کو ایسا قبول کیا کوئی بھی غم زدہ انسان سارا دن مغموم رہے گا، سحری کے وقت میں اللہ اس کے غم کو ہمیشہ آسان فرما دے گا. آپ دیکھیں کوئی بھی بندہ سارا دن روتا رہے، سحری کے وقت اس کی طبیعت کو تسلی ہو جائے گی. سارا دن بیماری انسان کی زور کرتی ہے، ہسپتالوں میں جا کے پوچھو، ڈاکٹر بتائیں گے کہ سحری اور فجر کے وقت میں مریض کی حالت نسبتاً ہمیشہ بہتر ہو جایا کرتی ہے. شوگر کے مریضوں کی شوگر کب کم سے کم ہوتی ہے؟ صبح کے وقت میں. ہر کرب والے کی کرب کو اللہ تہجد کے وقت میں آسان کر دیتی ہیں. یوسف علیہ السلام کی مانگی ہوئی دیا قیامت تک کے لیے ہر کرب میں پڑنے والے کے کام آ گئی. اب جب یوسف علیہ السلام وہاں تھے تو ایک قافلہ قریب سے گزرا، قافلے کے لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی، تو انہوں نے ایک بندے کو بھیجا، جاؤ بھائی پانی بھر کے لاؤ۔ وہ بندہ آیا اور اس نے آ کے نا ڈول لٹکایا، جب ڈول لٹکا تو یوسف علیہ السلام اس ڈول کو پکڑ لیا، بیٹھ گئے۔ جب اس نے کھینچا تو یوسف علیہ السلام باہر نکلے، وہ بڑا خوش ہوا کہ ایک بچہ اتنا خوبصورت، تو اس نے یہ سوچا کہ ہم قافلہ تو تجارت کا لے کے جا ہی رہے ہیں، اس کو بھی جا کے وہاں غلام بنا کے بیچیں گے تو ہمیں نفع اور زیادہ ہوگا۔ چنانچہ اس نے قافلے والوں کو آ کر کہا، یا بشرا ہذا غلام، کیا خوشی کی بات ہے، یہ ہے ایک لڑکا، واسرہ بدا، اور چھپا لیا اس کو تجارت کا مال سمجھ کر، واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ جانتے ہیں جو کام کرتے ہیں۔ بشارت کا لفظ ایک تو ہوتا ہے خوشخبری دینے کے لیے، اور ایک اللہ تعالی نے جہنمیوں کو بھی کئی مرتبہ فبشرہم بعذاب علیم، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا۔ بشیر کو ہدیہ دینا یہ بھی جائز ہے، کوئی بھی خوشی کی خبر لے کر آئے، جیسے کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کچھ دنوں کے لیے نبی علیہ السلام نے بھی بولنا چھوڑا اور صحابہ نے بھی، تو جب ان کی توبہ قبول ہو گئی تو انہوں نے آنے والے کو اپنا جو لباس تھا وہ ہدیہ کے طور پر دے دیا تھا۔ تو بشیر کو یعنی خوشخبری لانے والے کو ہدیہ دینا یہ بھی ایک بزرگوں کا عمل رہا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جس بندے کو بھیجا تھا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنا کرتا دے دیا تھا۔ ایک اور نقطہ، کچھ لوگ بے اولاد ہوتے ہیں یا کچھ لوگوں کے ہاں بیٹیاں ہوتی ہیں بیٹے نہیں ہوتے، تو علماء نے لکھا ہے کہ یا بشرا ہذا غلام، اس آیت کو اگر ہر نماز کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ 21 مرتبہ پڑھیں تو اللہ رب العزت اولاد نرینہ والی نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، شَرَوْهُ جو ہے یہ باعو کے معنی میں ہے، کیونکہ ان الشراء يطلق على البيع والشراء، شراء کا لفظ جو ہوتا ہے نا یہ خرید اور فروخت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آزاد بندے کو بیچنا حرام ہے، مگر وہ لوگ تو تجارت کا معاملہ تھا، وہ چاہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم اس بچے کو بیچ دیں گے، اور بیچا بھی کیا، بخسن دراہم معدودہ، چند سکے اور وہ بھی کھوٹے، چند کھوٹے سکوں کے بدلے بیچ دیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر مفسرین نے ایک عجیب نقطہ لکھا کہ یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت تھے، اور پھر یوسف علیہ السلام کی عمر بھی ایسی تھی کہ جس میں خوبصورتی اور زیادہ ہوتی ہے، اور ان کی قیمت کیا لگی، چند کھوٹے سکے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالی سمجھانا چاہتے ہیں کہ حسن ظاہر کی قیمت ہمارے نزدیک چند کھوٹے سکوں کے سوا کچھ نہیں، حسن ظاہر کے پیچھے ایمان برباد کرنے والوں، تم چند کھوٹے سکوں کے پیچھے متاع کے پیچھے اپنے رب کو ناراض کرتے پھر رہے ہو۔ تو فقط یہ ظاہر کی خوبصورتی، اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ بلال نانو کو دیکھیں، رنگ کالا، ہونٹ موٹے، شکل انوکھی مگر اللہ کے ہاں اتنا مقبول ہے کہ نبی دے شام معراج پر جاتے ہیں تو بلال لانو کے قدموں کی آواز کو جنت میں سن رہے. اکرمی مسواہو, تو عزیز مصر نے جس نے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا بھئی اسے اچھی اس کی خبر رکھو, اس کی براٹ اپ اچھی کرو, اس کا خیال رکھو تاکہ اس کی پرورش اچھی ہو. اللہ تعالی چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کا یہاں اچھا خیال رکھا جائے اور یہ محل میں پلے تاکہ ان کے اندر جذبہ وفا آئے, شکر گزاری آئے. جو احسان کرتا ہے دوسرے بندے کا دل پھر محسن کے ساتھ وفا رکھتا ہے نا, تو اس وفا کو پیدا کرنے کے لیے رب کریم نے اپنے پیارے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو محل میں رکھا اور عزیز مصر نے کہا کہ بھئی ان کے خیال رکھنا, اچھے طریقے سے رکھنا تاکہ ان کا احسان کا جذبہ یوسف علیہ السلام کے دل میں پیدا ہو جائے. کل اسی احسان کے جذبے نے تو وفا پہ ابھارنا تھا. تو اکرمی مسواہو, اب آگے او نتخذہ ولدا, یا ہم اس کو بیٹا بنائیں گے. یہاں پر ایک نقطہ اور سمجھیں کہ بی بی آسیہ نے بھی بچہ لیا اور پالا موسیٰ علیہ السلام کو اور وہ تو ایمان لے آئیں, اور یہاں پر عزیز مصر بچے کو گھر لایا اور اس کو پالا تو اس کی بیوی جو تھی وہ فتنے میں گرفتار ہو گئی. تو فرق کیا تھا دونوں میں؟ تو مفسرین نے فرق یہ لکھا کہ وہاں عورت نے خود یہ لفظ کہے تھے لا تقتلوہ عسا ان ينفعنا او نتخذہ ولدا, عورت کا دل کا جذبہ یہ ہے میں اسے بیٹا بناؤں گی, اور یہاں عزیز مصر کا جذبہ ہے, بیوی کا جذبہ وہ نہیں ہے. عزیز مصر کے الفاظ ہیں کہ ہم بیٹا بنائیں گے, عورت کی نظر چونکہ کچھ اور تھی اس لیے زلیخا یہاں فتنے میں پھنسی اور وہاں جو فرعون کی بیوی تھی اللہ نے اس کو ایمان کی نعمت عطا فرمائی. تو مفسرین نے لکھا نظر کے زاویے کا فرق ہوتا ہے. آسیہ کی نظر بیٹے والی تھی تو پاکیزہ تھی, اور ادھر زلیخا کی نظر پاکیزہ نہیں تھی, وہ تو خاوند بیٹا بنانا چاہتا تھا, اس نے تو اس کو ایک انسان کی شکل سے دیکھا, نظر سے دیکھا, اور یہی نظر کا دیکھنا ہی ہے جو انسان کو یا تو حیا سکھا دیتا ہے یا انسان کو بے حیائی سکھا دیتا ہے. آپ دیکھیں نا باہر عورتیں ہوتی ہیں مگر غیر محرم, اور انسان ہوس کی نظر سے دیکھتا ہے تو گناہ کا خیال آتا ہے. گھر میں بھی تو عورت ہے, بیٹی بھی ہے, ماں بھی ہے, کبھی دھیان ہی نہیں جاتا. تو فرق کیا ہوا؟ فرق تو نظر کا ہی ہوا نا. یہی تو شریعت نے حکم دیا کہ تم نگاہ کو پاکیزہ کرو, جب نگاہ پاکیزہ ہو جائے گی پھر تم اس فتنے سے بچ جاؤ. نظر پاکیزہ ہونی چاہیے. حضرت نولاتی رحمت اللہ کا مقابلہ ہوا ایک ہندو سے. ہندو کہنے لگا کہ تم لوگ گائے کو حلال کر کے کھاتے ہو تو سور کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ تو اس نے ہندی میں کہا ماس ماس سب ایک ہے, کیا سور کیا گائے. ماس کہتے ہیں گوشت کو, کہ گوشت تو ایک ہی ہے چاہے سور کا گوشت ہو چاہے گائے کا گوشت ہو. تو حضرت نوتوی نے آگے سے جواب دیا نار نار سب ایک ہے, کیا جورو کیا مائے. کہ پھر تو عورتیں سب عورتیں ہیں تمہاری بیوی بھی عورت ہے، تمہاری ماں بھی عورت ہے، پھر جس طرح بیوی کے ساتھ رہتے ہو ماں کے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ اب اس کو بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں فرق ہوتا ہے. اسی طرح نظر کا فرق ہوتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یوسف کو زمین کے اندر ٹھکانہ دیا. فی الارض سے مراد فی البیت ہے، یعنی عزیز مصر کے گھر میں ٹھکانہ دیا. اور پھر آگے فرمایا کہ واللہ غالب علی امرہی، اللہ اپنے کام میں غالب ہے. جب میرے مولا کسی کام کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو وہ اپنے کام میں ہمیشہ غالب ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام نے چاہا کہ خواب کا پتہ نہ چلے، بھائیوں کو اس کا اندازہ ہو گیا. یوسف علیہ السلام نے خواب بتایا نہیں. مفسرین نے لکھا کہ جب والد نے منع کر دیا تو یوسف علیہ السلام تعمیل کرنے والے تھے، انہوں نے نہیں بتایا، مگر بھائیوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ والد کی توجہ جو ہے تو کچھ نہ کچھ درمیان میں ہے. یوسف، یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے بھائی یوسف سے محبت کریں، انہوں نے محبت کی بجائے دشمنی کی. بھائیوں نے چاہا کہ یوسف کو قتل کرے، مگر اللہ نے بچانا چاہا تو بچ گئے. بھائی چاہتے تھے کہ والد کے دل میں یوسف کی محبت نہ بڑھے، وہ اور بڑھ گئی. بھائیوں نے تو کنویں میں ڈالا تھا، اللہ نے محل میں پہنچا دیا. بھائیوں نے غلام بنایا تھا، اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا. تو واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہاں پر اب آخری نقطہ کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بیچ دیا گیا اور عزیز مصر نے خریدا. نقطے کی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ایسے کئی لمحہ، ہماری زندگی میں بھی ایسا معاملہ آیا، ہم نے بیچا اور کسی نے خریدا. وہ کیسے؟ ہم نے اپنے آپ کو بیچا اور اللہ نے ہمیں خریدا، ایسا ہی ہے نا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے ایمان والوں کے جانوں کو، مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. یا علمی نقطہ کہ انسان چیز کو بیچتا ہے دو وجوہات سے، یا تو اس کو پیسے کی احتیاج ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے تو چیز بیچ کے پیسہ لیتا ہے، یا مال بڑھانے کی تمنا ہوتی ہے تو کہتے ہیں میری 5 روپے کی چیز 50 کی بک رہی ہے تو بیچ دو. تو بیچنے کی 2 وجوہات ہوتی ہیں، اور اللہ کے لیے یہ دونوں معاملات ممکن نہیں. تو اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے مومن کی جان اور مال کے بدلے جنت کو بیچ دیا. بھئی جنت کو بیچنے میں نہ تو اللہ کو ضرورت اس کی اور نہ اللہ کے خزانے بڑھ سکتے ہیں. تو دیکھیں بات کا انداز یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ اللہ فرماتے میں نے مومن کی جان اور مال کے بدلے جنت کو بیچ دیا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ میں نے مومن کے مال اور مومن کی جان کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. تو مومن تو ہے بکا ہوا، مگر بکے ہوئے کس کے ہاتھ ہیں؟ اللہ کے ہاتھ. یہ بڑی عجیب بات ہے. اب ذرا ایک اور غور کریں علمی نقطہ، کہ جب انسان کا نفس اس کے جسم میں سب سے ادنا چیز کہ خرابی کا منبع ہی وہی ہوتا ہے نفس امارہ، جب تک اصلاح نہ ہو، تو جو چیز سب سے ادنا تھی جب اللہ نے اس کی قیمت جنت رکھی، تو جب انسان کا دل جو جسم کا سب سے اعلیٰ جزو ہے اس کو انسان اللہ کے حوالے کر دے گا تو اس کا بدلہ پھر کیا ملے گا؟ جو سب سے ردی چیز تھی اس کا بدلہ ملا جنت، تو پھر دل کا بدلہ کیا ہوگا، اس کی قیمت کیا ہوگی؟ تو مفسرین نے لکھا کہ دل کی قیمت پھر اللہ کا دیدار ہوگی، کوئی اور چیز اس کی قیمت ہو ہی نہیں سکتی. کہ جب نفس کی قیمت جنت ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان، مال اور نفس اس کی قیمت جنت لگ رہی ہے، تو پھر دل کی قیمت تو کوئی اونچی لگنی چاہیے نا. تو مفسرین نے لکھا کہ جو اپنا دل اللہ کو دے دے گا، اللہ اس کے بدلے اس کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے. چنانچہ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو خریدا، اور اس کی حفاظت پر لوگوں کو لگا دیا، لوگوں کو کہا کہ بھئی تم اس بچے کی حفاظت کرنا. اللہ تعالی نے بندے کی جانوں کو خریدا اور اس کی حفاظت پر اپنے فرشتوں کو لگا دیا. عزیز لوگ غلام خریدتے ہیں تو اپنے ناموں پر اس کا نام رکھتے ہیں، جیسے نام تھا شیبہ، لوگوں میں پڑ گیا عبد المطلب، تو مطلب کے نام پر پڑ گیا نا، مطلب کا غلام. تو لوگ غلام خریدتے ہیں تو اپنے نام پہ نام رکھتے ہیں. اللہ نے بندے کو خریدا تو اللہ تعالی نے بھی اپنے نام پر بندے کا نام مومن رکھا. اللہ تعالی کے اسماء میں بھی ایک اسم ہے مومن، اور بندے کا نام بھی مومن، اللہ نے اپنے نام پہ نام رکھ دیا. عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو خریدا اور ان کو بزرگی دی. اللہ تعالی نے بندے کو خریدا تو بندے کو بزرگی دیتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ، ہم نے بھی اولاد آدم کو بزرگی دی. اگر کسی کا غلام بھاگنا چاہے تو وہ غلام کو بھاگنے نہیں دیتا، واپس لاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی بندے کو خریدا تو بندے کو بھاگنے نہیں دیتے، فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر جاتے ہو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. لوگ غلام خریدتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ غلام ہماری حفاظت کرے، مگر اللہ کا معاملہ دیکھو، اللہ نے غلام خریدا تو اللہ نے اس بندے کی حفاظت کی خود ذمہ داری لے لی، فرمایا فاللہ خیر حافظا. لوگ اپنے غلاموں سے کام لیتے ہیں تو ان کو بدلہ نہیں دیتے، تنخواہ نہیں دیتے کہ یہ تو غلام ہے ہمارا، مگر اللہ پہ قربان جائیں وہ کیا عظیم مالک ہے. اس نے بندے کو خریدا اور بندے کو فرمایا کہ میرے بندے تم جو عمل کرو گے میں تمہاری ہر عبادت پر تمہیں اجر دوں گا، جزاء بما کانوا یکسبون. غلام کوئی غلطی کر لے مالک برداشت نہیں کرتا، اس کو لوگوں کے سامنے رسوا کرتا ہے، مگر اللہ کی عظمت پہ قربان جائیں کہ اللہ نے بھی غلام خریدا مگر اللہ اپنے بندے کے گناہوں کو جو کبیرہ ہوتے ہیں خود بھی چھپا لیتے ہیں اور باقی بندوں کو بھی اس کے اوپر ستر پوشی کا حکم فرماتے ہیں. من ستر مؤمنا سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مومن کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائیں گے. تو سوچئے یہ ہمارے لیے کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اللہ نے خریدا ہے. وہ ایک بزرگ تھے، کہتے تھے کہ مجھے تو ایک غلام نے بندگی سکھا دی. پوچھا کیسے؟ کہنے لگے کہ بہت قحط کا وقت تھا، لوگ بہت کمزور ہو گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے. میں نے ایک غلام کو دیکھا، بڑا صحت مند، تر و تازہ، چہرے پہ خون اس کے. میں نے پوچھا کہ سارے لوگ قحط سے پریشان اور تو بڑا خوش باش، صحت مند، چمکتا چہرہ. اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں میں کس مالک کا غلام ہوں، میرا مالک فلان نواب ہے، امیر آدمی ہے، اتنے اس کے خزانے ہیں کہ مجھے تو قحط سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب ایک غلام کو دنیا کے مالک کے مال پیسے کا اتنا مان تھا تو ہم تو اللہ کے غلام ہیں، ہمیں اپنے اللہ کے خزانوں پہ کتنا بھروسہ ہونا چاہیے. اب آخری بات کہ لوگ غلام خریدتے ہیں اور وہ غلام خدمت کرتے کرتے جب بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، تو پھر دیکھا ہے کہ وہ مالک ان کو بڑھاپے کی وجہ سے آزاد کر دیتے ہیں. عمر گزار دی، ساری عمر خدمت کرتے رہے، چلو اس کو آزاد کر دو. اس پر کسی شاعر نے عجیب شعر کہا، ان الملوک اذا شابت عبیدہم، کہ جب بادشاہ کا غلام خدمت کرتے کرتے بوڑھا ہو جاتا ہے، فی رقہم اعتقوہم اتقا احراری، تو وہ بڑھاپے کی وجہ سے اور ساری زندگی خدمت کرنے کی وجہ سے بڑھاپے میں اپنے غلام کو آزاد کر دیتے ہیں. وانت یا سیدی بہذا کرما، ارے میرے سردار تو اس بات کا زیادہ مستحق ہے. فانی قد شبت فآتقنی من النار، اللہ میں بھی تو کلمہ پڑھتے پڑھتے تیرے در پہ سجدے کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا ہوں، اللہ آپ بھی مجھے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دی. دنیا کے لوگ اپنے غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں تو اللہ آپ کو تو یہ بات زیادہ سجتی ہے، آپ کے تو یہ زیادہ شایان شان ہے کہ آپ کے یہ بندے جو کلمہ پڑھتے پڑھتے عمر گزار بیٹھے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بڑی نیکیاں کی ہیں، بڑے عمل کیے، مگر غلامی تو آپ ہی کے رہے ہیں نا. اے اللہ آپ کو اپنا الہ مانا، آپ کو اپنا پروردگار مانا، آپ کو اپنا مالک و خالق مانا. اے اللہ ایمان کے ساتھ دنیا میں رہے، گو ہمارے گناہ تھے، ہماری خطائیں تھیں، مگر ایمان تو دلوں میں سلامت رہا. اللہ جب عمر کا یہ حصہ آ گیا کہ جسم کے بال سفید ہو گئے، اللہ دنیا کے بادشاہ غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں، آپ ہی اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیجئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.